أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیکونن احد من احد الامم فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ فہل ینظرون الا سنۃ الاولین فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا صدق الله العلي العظيم. سنن الہی انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے جن کی بنیاد پر تمام نسلی انسان کی گزرنی ہے اور انہوں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے, ان کی خصوصیات میں باس تھی ہماری. ایک خصوصیت ان کی یہ ہے کہ عمومی ہیں, ہر نسل کے لیے ہیں, ہر زمانے کے لیے ہیں اور ہر علاقے کے لیے ہیں. نہ کسی قوم کے ساتھ مخصوص ہیں, نہ کسی زمانے کے ساتھ مخصوص ہیں اور نہ کسی خاص خطے کے ساتھ مخصوص ہیں, بلکہ حیات بشری کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا, جس عصر و زمانے میں ہوگا اور جس علاقے میں ہوگا, کہ سنن الہی در حقیقت راہ ہیں ہموار انسان کی زندگی کے لیے. سنن الہی کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان سنن میں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہیں, وقفہ نہیں ہے, تسلسل ہے, جاری ہیں یہ ازل سے جب تک حیات بشری جاری ہے روئے زمین پر. اور یہ ہم طے نہیں کر سکتے کہ کب تک حیات بشری جاری ہے. قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت میں حیات انسانی ایک مرحلہ دیگر میں داخل ہو جائے گی, نہ کہ خاتمہ ہو جائے گا اس کا. فنا نہیں ہے قیامت, بلکہ ایک مرحلہ دیگر میں ورود ہے حیات بشری کا. جس طرح موجودہ مرحلے میں پہلے مراحل سے گزر کر حیات بشری اس موجودہ مرحلے میں آئی ہے, اس نے قدم رکھا ہے, اسی طرح اس دالان سے گزر کے اس کو مرحلہ بعد میں جانا ہے جسے حیات اخروی کہتے ہیں. اور یہ بھی کوئی گواہ شاہد قطعی نہیں ہے کہ جب ایک نسل حیات اخروی میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ حیات دنیاوی کسی دوسری نسل کی حیات دنیاوی جاری نہیں ہوتی, بلکہ ایسے روایات کے اندر وہ شواہد موجود ہیں کہ انسانی نسل ہمیشہ سے جاری ہے. اولاد آدم سے پہلے بھی انسان تھے, کسی آدم دیگر کی اولاد تھے, اور اسی طرح یہ اولاد آدم جو اس وقت ہے ان کے بعد بھی انسان رہے گا, کسی آدمی دیگر کی اولاد رہے گا اور اس کے اپنے قوانین ہوں گے. اگرچہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ اس لہجے میں اس کو بیان نہیں کیا گیا, لیکن ایسے عمومی قوانین بنائے گئے ہیں, بتائے گئے ہیں, جن سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ نظام الہی کبھی بھی تعطیل نہیں ہوگا, ہمیشہ کے لیے ہے نظام الہی. فقط اس نظام میں نسلیں گزرتی جا رہی ہیں, نہ کہ اصل نظام ختم ہو جائے گا. جس طرح یہ زمین باقی ہے اور اس پر رہنے والے آ کے اپنی نوبت گزار کے آگے جا رہے ہیں, لیکن زمین باقی ہے اپنی جگہ پر. ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گزرنے سے یہ زمین بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی, یہ نظام بھی سارا ختم ہو جائے گا. بھلے ممکن ہے ہمارا نظام ختم ہو جائے, لیکن اصل نظام ہستی خدا کا, وہ جب تک ذات خدا ہے نظام ہستی باقی ہے. چونکہ اللہ بغیر نظام کے تو اللہ نہیں ہے, جب تک خدا ہے خدائی بھی ہے, جب تک خدا ہے خدا کے اثرات ہیں, خدا کے آیات ہیں, خدا کی خلق ہے. لیکن ہم اس نسل حاضر یا اس نسل جاری نسل آدم کے لیے جو قوانین خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ان نسلوں میں یہ قوانین کسی وقت بھی معطل نہیں ہوں گے، ابھی ان قوانین میں باس ہے ہماری، نہ کہ ان نسلوں میں باس ہے۔ جب تک حیات انسانی جاری ہے، کہ اس کا بھی کوئی دن معین نہیں ہے کہ کب تک جاری ہے، شاید ہزاروں سال مزید جاری ہو، جس طرح ہزاروں سال پہلے سے جاری ہے، ہزاروں سال مزید آگے بڑھے یہ حیات، ایک ہی قسم کے قوانین پر یہ حیات جاری رہے گی، جن میں تسلسل ہے، وقفہ نہیں ہے۔ خصوصیت دیگر یہ ہے کہ یہ سنن الہی قطعی ہیں، یقینی ہیں، ان کا وقوع یقینی ہے، ان کی ہستی یقینی ہے، قطعی ہے، اور ان کی تاثیر یقینی ہے، ممکن نہیں ہے ان میں احتمال یا امکان پیدا ہو جائے کہ یہ ضروری ہونے اور قطعی اور یقینی ہونے سے ہٹ کر کسی اور حالت میں یہ سنن آ جائیں، یعنی سنن متزلزل ہو جائیں، مشکوک ہو جائیں، مردد ہو جائیں، مرض زوال میں آ جائیں۔ قطعی و یقینی ہیں یہ سنن الہی، اور خصوصیت دیگر یہ ہے کہ یہ سنن قابل تبدیل نہیں ہیں و قابل تحویل نہیں ہیں۔ صراحت کے ساتھ قرآن مجید نے ان خصوصیات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چند ضمنی خصوصیات ہیں جنہیں ہم الگ سے محل بحث قرار دیں گے، عمومیت اور تسلسل، استمرار و دوام، غیر قابل تبدیل ہونا و غیر قابل تحویل ہونا، اور ان کا یقینی ہونا۔ یہ واضح قرآن مجید کی آیات میں ان سنن کے لیے خصوصیات ذکر کی گئی ہیں، جن میں سے چند آیات مشاہدہ کر چکے ہیں ہم، اور کچھ آیات آج کی بحث میں گزریں گی۔ سورہ مبارکہ نور میں، قرآن مجید کا سورہ نور 24واں سورہ ہے، سورہ نور میں انہی خصوصیات کو دوبارہ تکرار کیا گیا ہے۔ چند دستورات خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں حیات انسانی کے لیے، پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ سنن الہی اور احکام الہی میں فرق ہے، شریعت الہی اور چیز ہے، سنن خدا اور موضوع ہے۔ شریعت مطابق سنن خدا ہے، احکام خدا ان کو انسان چھوڑ سکتا ہے، ترک کر سکتا ہے، معصیت کر سکتا ہے، بجا لا سکتا ہے، انہیں فراموش کر سکتا ہے، چونکہ ان کے عملی ہونے کا اختیار انسان کو ہے۔ لیکن سنن الہی اس لحاظ سے کہ انسانوں نے ان سے ہٹ کر یا ان سے جدا کوئی عمل کرنا چاہے سنن کے خلاف، یہ نہیں کر سکتا، مطابق سنن الہی اس کو عمل کرنا ہے جو بھی انجام ہو۔ مثلا معصیت کرتا ہے اگر احکام خدا کی، تو دائرہ سنن الہی کے اندر ہے، اور اگر اطاعت کرتا ہے تو بھی دائرہ سنن الہی کے اندر ہے، لیکن شریعت سے باہر ہو جاتا ہے۔ لہذا کفار ہوں، منافق ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، یا مومن ہوں، متقی لوگ ہوں، یہ سب کے سب تابع سنن خداوند تبارک و تعالیٰ ہیں۔ جس طرح نظام تکوینی کائنات میں ہر شے مطیع خدا ہے، سنن تکوینی خدا کی خلاف ورزی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، خواہ وہ بہت عظیم الجثہ مخلوق ہو، ستاروں کی طرح و سیاروں کی طرح، یا معمولی مخلوقات ہوں جیسے ذرات ہیں، حشرات ہیں، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ سنت خدا کو ترک کر سکے۔ لیکن احکام الہی، نواہی جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے، وہ قوانین جو بشر کی حیات کے لیے مقرر کی ہیں، جنہیں شریعت کہا جاتا ہے، انہیں انسان چھوڑ دیتا ہے، جس طرح کہ چھوڑے ہوئے ہیں اکثر نے، اکثریت انسان خداوند تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتی یا عملاً اطاعت نہیں کرتی، لیکن سنت خدا کی خلاف ورزی ممکن نہیں ہے، اس کے تحت اس کو عمل کرنا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر اگر مریض کو کچھ ہدایات دے، مریض انہیں خلاف ورزی کر سکتا ہے، ڈاکٹر اگر اسے یہ کہے کہ یہ دوا کھانی ہے تجھے، وہ چھوڑ دے، دوا نہ کھائے، جتنی مقدار میں اس نے کہا ہے تناول کرے، اتنی مقدار نہ لے، جن اوقات میں طبیب نے تجویز کیا ہے ان اوقات میں نہ لے. باہر کے یہ روزمرہ کا معمول ہے، طبیب کے اوامر و طبیب کے ہدایات کو انسان چھوڑ دیتا ہے، ترک کرتا ہے. لیکن بیماری اور صحت کے جو اصول ہیں بنیادی، ان سے باہر نہیں جا سکتا. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان جو قوانین ہیں صحت و تندرستی کے یا بیماری کے، ان کو ترک کر دے یا ان کی زد سے باہر ہو جائے. مثلا انسان بیماری کے لیے جتنے اسباب ہیں وہ سارے اختیار کر لے اور نتیجے میں بیمار نہ ہو، یا تندرستی کے سارے ضوابط قوانین اپنا لے اور تندرست نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اگر بیماری کی راہ پہ چلا ہے تو بیمار ہوگا یقیناً، اگر تندرستی کی راہ پہ چلا ہے تو تندرست ہوگا. لیکن طبیب کے اوامر کو ٹھکرا سکتا ہے، لیکن بیماری اور صحت کے اصول جو ہیں بنیادی، ان سے باہر نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس سورہ میں بہت سارے احکام کے عموماً آئلی و گھریلو احکام ہیں سورہ مبارکہ نور میں، اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایک گھر چلانے کا منشور ہے خاندان کے لیے کہ تعلیم خواتین کو سورہ نور دیں. نہیں یہ کہ ایک آیا عورتوں کے لیے نازل ہو، یہ باقی سارا قرآن مردوں کے لیے ہے. اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ سورہ زیادہ خواتین کو تعلیم دیا جائے، چونکہ اس کے سورہ کے اندر بیشتر آئلی قوانین ہیں، خاندان کے آداب و احکام ہیں جن کی بنیاد پر خاندان تشکیل پاتا ہے. وہ روابط ہیں، گھریلو روابط جن سے گھرانہ تشکیل پاتا ہے. اور چونکہ گھرانے کی بنیاد خاتون ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ تعلیم دینا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگرچہ گھر کے تمام افراد ان تعلیمات سے آشنا ہوں، لیکن جو مہر ہے گھریلو نظام کا، اسے ضرور آگاہ ہونا چاہیے. لیکن ہم نے اس کو اور طرح سے سمجھا، وہ سمجھا کہ خواتین صرف سورہ نور پڑھیں، باقی تمام صورتیں وہ مردوں کے لیے ہیں، وہ ان کے لیے نہیں. تمام قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، ہدایت ہے بشر کے لیے، فرد فرد کے لیے، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے. لیکن ہر سورہ کا ایک خاص مقصد ہے. کسی سورہ میں نظام حکومت کی طرف اشارہ ہے، کسی سورہ کے اندر جہاد و جنگ کی طرف اشارہ ہے، کسی سورہ میں دیگر کسی موضوع کو زیر بحث قرار دیا گیا ہے. سورہ نور میں گھریلو یا گھرانے کے جو آداب ہیں، نظام ہیں، اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. ان چند احکام کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. آپ کے لیے ہم نے احکام بھی بیان کیے ہیں، یعنی امت رسول اللہ کے لیے. رسول اللہ کو خطاب ہے کہ ہم نے، یا امت رسول کو خطاب ہے کہ ہم نے آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا ہے، اس میں بہت کچھ وہ ہے جو سابقہ امتوں کے لیے بھی تھا، گزشتگان کے لیے بھی تھا، یوں نہیں کہ صرف آپ کے لیے ہے اور آپ سے پہلے والوں کے لیے کوئی اور نظام تھا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. مثالیں ذکر کی ہیں، آپ کے لیے نمونے پیش کیے ہیں ہم نے گزشتہ نسلوں کے، گزشتہ امتوں کے، کہ انہی کے لیے بھی خدا نے ہدایت مقرر کی تھی. ہدایت الہی کے مقابلے میں انہوں نے مختلف رد عمل دکھائے، ہر رد عمل کا مناسب انجام ہوا، جسے نمونے کے طور پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیا ہے. جیسے بنی اسرائیل کا نمونہ ہے، یا عاد و ثمود کا نمونہ ہے، یا دیگر امتوں کا و قوموں کا نمونہ ہے. البتہ منتخب نمونے ہیں، ساری اقوام، ہر خطے میں جو اقوام گزری ہیں ان کا نمونے پیش نہیں کیے. مثلا افریقہ میں کون سی اقوام تھیں، ان کا نمونہ قرآن نے پیش نہیں کیا. وہ بھی چند نمونے کافی ہوتے ہیں، ایک نمونہ کافی ہوتا ہے. وہ تاریخ کی کتاب ہے جس میں سب کا ذکر آنا ضروری ہے. مثلا ہندی نمونے اس کے اندر پیش نہیں کیے گئے، چائنا کے نمونے اس کے اندر پیش نہیں کیے گئے، خاص امتوں کے نمونے پیش کیے گئے، اور یہ کافی ہیں تاکہ یہ انسان کو ثابت ہو جائے کہ اس کے لیے بھی وہی قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے جو سابقہ امتوں کے لیے تھے. وہ موعظۃ للمتقین، اور انہی مثالوں کے اندر اور ان نمونوں کے اندر تمہارے لیے موعظہ ہے و نصیحت ہے و واعظ ہے. سورہ مبارکہ آل عمران میں آیا 137 اور 138 میں یہاں بھی کچھ احکام پہلے بیان ہوئے ہیں اور کچھ ہدایات ہیں، دستورات ہیں. ان دستورات کے بعد پھر سنن کا ذکر آ گیا ہے کہ ہم نے یہ دستورات احکام پہلی قوموں میں بھی بیان کیے تھے، ان قوموں نے، بعض نے ان پر عمل کیا، بعض نے ان کو ٹھکرا دیا. ہر دو کا اپنا انجام ہوا اور وہی انجام مطابق سنت خدا ہے. ممکن ہے آپ کے دستورات مختلف ہوں لیکن سنت وہی ہے جو سابقہ امتوں کی دی. مثلا حکم میں ان کے حکم الگ ہوں، تمہارے احکام میں فرق آ جائے، لیکن احکام کی بجا آوری و احکام کے ٹھکرانے میں جو نتیجہ نکلے گا وہ یکساں ہے، ایک جیسا ہے. آیا 137-38 میں اصل مطلب ہے یہ جو سنن کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے پہلی آیات میں ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض اعدت للمتقین. آپ سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ خدا کی طرف و نظام الہی کی طرف جاؤ، یعنی نجات بخش تعلیمات کی طرف تیزی سے جاؤ. اس طرح جیسے آپ جا رہے ہو، یعنی امت رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں کا، کہ جس طرح آپ جا رہے ہو کہیں بھی نہیں پہنچو گے. جب نجات کی طرف انسان جاتا ہے تو بھاگ کے جاتا ہے، تیزی سے جاتا ہے، دوڑ کے جاتا ہے. اب ہم آج دیکھیں کہ ہم نظام نجات بخش کی طرف کس سپیڈ سے جا رہے ہیں. جس سپیڈ سے ہم جا رہے ہیں ہزار سال میں بھی نہیں پہنچ سکتی کوئی قوم اللہ کے نظام تک. سرعت چاہیے، سبقت چاہیے، تیزی سے سفر ضروری ہے. وہ سارے اور تیزی دکھاتے نہیں ہیں، چونکہ اکثر جو قوموں کے لیڈران ہوتے ہیں وہ رہنما، خصوصاً مذہبی، وہ ہمیشہ ایک الجھن میں ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں کہ حالات ابھی مناسب نہیں ہیں، لہذا نہ صرف تیزی نہ دکھاؤ بلکہ بالکل رک جاؤ، چونکہ ابھی حالات مناسب نہیں ہیں. 1400 سال سے امت مسلمہ اس نظام تک نہیں پہنچی. کیوں نہیں پہنچی؟ چونکہ ہر دور کے علماء نے اور ہر دور کے مسلحین نے اسے بتایا ہے کہ موسم صحیح نہیں ہے، نہ سردیوں میں سفر کی گنجائش ہے، نہ گرمیوں میں گنجائش ہے، نہ جمہوریت میں گنجائش ہے، نہ عامریت میں گنجائش ہے، بالکل حالات مناسب نہیں ہیں. لیکن سید الشہداء علیہ السلام نے اب ان کے تمام مشوروں کو سنا. سید الشہداء کو بھی کہا گیا کہ حالات صحیح نہیں ہیں، اور حضرت نے فرمایا خوب مجھے بہتر پتا ہے تم سے حالات کیسے ہیں، چونکہ میری بصیرت تم سے زیادہ ہے، میری عقل تم سے زیادہ ہے، میرا شعور تم سے زیادہ ہے. اگر تمہیں حالات کی خرابی کا پتہ ہے تو مجھے بھی معلوم ہے، کم از کم اتنا معلوم ہے جتنا تمہیں معلوم ہے. اور سید الشہداء اس نظام کی طرف بڑھے لیکن باقی نہیں گئے، چونکہ ان کے نزدیک ابھی تک حالات صحیح نہیں ہیں. امام خمینی اس نظام کی طرف بڑھے تمام تر نصیحتوں کے باوجود، سب نے کہا گیا کہ حالات صحیح نہیں ہیں، مناسب نہیں ہیں، اور آپ کو حرکت نہیں کرنی چاہیے نظام اللہ کی طرف. طاغوتی نظام کے ساتھ سمجھوتا کریں، لیکن امام تیزی سے بڑھے، سرعت سے بڑھے اور پہنچ گئے اس نظام تک، لیکن باقیوں کے لیے حالات ابھی بھی سازگار نہیں ہیں. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِّلْمُتَّقِينَ. ایک تبلیغی سفر میں بیرون ملک ایک جگہ جانا ہوا، وہاں مومنین کو بتاتے ہیں، اپنی دینداری کے کرامتیں بتاتے ہیں کہ ہم کتنے دیندار ہیں. وہاں حلال گوشت نہیں ملتا، ظاہر ہے اول تو خنزیر ملتا ہے ہر دکان پہ فراوان، اور جتنی پروڈکٹس ہیں وہ سب، قیمہ ملتا ہے خنزیر کا، برگر ملتا ہے خنزیر کا، اور یوں نہیں کہ وہاں ملتا ہے، پاکستان میں بھی ملتا ہے، جتنی بھی ان کی برانچیں ہیں ان میں اس کا جو کچھ لوازمات ہیں وہ سارے مسلمانوں کی خدمت میں یہاں پہنچائے ہیں. یعنی مسلمانوں کو خنزیر کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، خنزیر خود آ گیا ہے ان کے شیڈول میں، کھانے کے اندر مینیو میں آ گیا ہے. اب کتنی افطاریاں ہیں جن میں ملاوٹ ہوتی ہے اس کی، یا اس کا تیل شامل ہوتا ہے، یا اس کے پکوڑے بنے ہوئے شامل ہوتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی بالآخر ایسا جز ہوتا ہے ذائقے کے لیے. باہر کے وہاں خنزیر کا گوشت بہت ملتا ہے، گائے کا بھی ملتا ہے، لیکن گائے مذبوح نہیں ہوتی، یعنی تزکیہ نہیں ہوتی، تزکیہ شدہ حرام طریقے سے اس کو جھٹکے سے کاٹا جاتا ہے یا مشین سے. حلال گوشت کے لیے انہیں بہت سفر کرنا پڑتا ہے، 60-70 کلومیٹر انہیں دور جانا پڑتا تھا حلال گوشت کے لیے، اور اتنی ڈرائیو کر کے وہ جاتے تھے 70-60 کلومیٹر دور حلال گوشت لے کر آتے تھے. اور اس کا نام انہوں نے جہاد رکھا ہوا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر جہاد کر رہے ہیں، یعنی ایک ایسی سرزمین پر جہاں ڈھونڈنے سے حلال نہیں ملتا، وہاں سے حلال تلاش کر کے لا کے کھا کے پھر اللہ پر احسان کرتے ہیں کہ اے اللہ دیکھا تیرا حکم ماننے کے لیے 60 کلومیٹر مجھے دور جانا پڑا، اور دیکھ میں کیسے تیری راہ میں کیا کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں. جہاد کا معنی تو پتہ ہے کیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دینا. یہی حالت مسلمانوں نے اسلامی ممالک میں بھی اور غیر اسلامی ممالک میں اپنا رکھی ہے کہ نظام الہی سے کے علاوہ طاغوتی نظاموں کے ساتھ بخوبی سمجھوتا کر لیا ہے. اور جب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مل جاتا ہے حلال، اگرچہ 60 کلومیٹر دور ڈرائیو کر کے ملتا ہے، تو کیا ضرورت ہے ہم اس نظام کو چھیڑے، حلال تو مل رہا ہے. جب ہمیں اس طاغوتی نظام کے ماتحت عبادتیں میسر ہیں، علامہ اقبال کے بقول کے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اب یہ سجدے کی اجازت نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، رسومات کی اجازت نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، آزاداری کی اجازت نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، ان چیزوں نے انسان کو، مسلمان کو سخت دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ پہ جا رہے ہیں، نہ، ہم طاغوت کے نظام میں سمجھوتا کر کے، سلو کر کے، اس کو مان کے اور نظام الہی سے دور، چونکہ دیکھ رہے گزارا ہو رہا ہے، زندگی کا نظام چل رہا ہے، درآمد ہو رہی ہے، راشن مل رہا ہے، اور اس کے اندر رسومات مذہبی ادا ہو رہی ہیں، بس کیا ضرورت ہے ہمیں درد سر مول لینے کے لیے. سورہ مورکہ آل عمران میں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ عرضھا السماوات والارض اعدت للمتقین. متقین کون لوگ ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. متقی وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں سختی میں و سہولت میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اپنے غضب کو، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کی لغزشیں اور کوتاہیاں، غلطیاں، خطائیں لوگوں کی معاف کر دیتے ہیں، کینہ دل میں نہیں رکھتے. واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکر اللہ. اور اگر ان سے کوئی غلطی خود ہو جائے، کوئی فاحشہ مرتکب ہوں یا ظلم کریں اپنے نفس کے اوپر، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی. فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم. اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کو معاف کرے گا؟ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور پھر اصرار نہیں کرتے، ایک دفعہ غلطی کر دی اس سے پشیمان ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی اس کی طرف لوٹ کر نہیں آتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. یہ پہلے تذکرہ ہوا کہ جو بھی مغفرت کی راہ پہ چلے گا، خدا کے راہ پر اور ان تعلیمات کے مطابق ہوگا، خداوند تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. اس کے بعد ہے آیہ 137 میں ہے، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی و موعظۃ للمتقین. آپ سے پہلے بہت ساری قومیں گزری ہیں، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، آپ سے پہلے بہت ساری ملل و امتیں گزری ہیں، انہوں نے کچھ راہیں طے کی ہیں اور کسی انجام تک پہنچے ہیں، آپ کیا کرو؟ فسیروا، آپ ان کا مطالعہ کرو، ان کی سرگزشت کو اور ان کی تاریخ کو پڑھو کہ کیا ہوا، کن راہوں پہ چلے اور کس انجام تک پہنچے، چونکہ آپ سے پہلے یہ کام مسلسل ہوتا رہا ہے، تسلسل کے ساتھ رہا ہے۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ کے نظام کو و اللہ کی ہدایت کو اور دین خدا کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوا ان کا، یعنی وہ بھی تمہاری طرح طاغوتی نظام کے ساتھ سمجھوتا کر کے فرعونوں کے تحت رسومات بجا لاتے تھے دینی، اور سمجھتے تھے بہت بڑے دیندار ہیں، عملاً اللہ کے دین کو جھٹلایا ہوا تھا انہوں نے، خوب دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ جنہوں نے واضح طور پر اللہ کا نظام ٹھکرا دیا ان کا کیا ہوا، جنہوں نے رسل کے ساتھ ناانصافی کی ان کا کیا ہوا، ہر وہ شخص جس نے زبانی طور پر یا عملی طور پر دین کو جھٹلایا ہے، ٹھکرایا ہے، آپ مطالعہ کرو، غور کرو، وہ قومیں کہاں گئیں، کیا ہوا ان کا انجام، کیسے زوال پذیر ہوئیں، کس طرح نابود ہو گئیں، کیوں نابود ہوئیں۔ ھذا بیان للناس، یہ واضح و روشن حقیقت ہے جو ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہے، اس لیے کہا تھا کہ سنن الہی بطور واضح ہے قرآن کے اندر، قرآن کی ہدایت بھی واضح ہے، قرآن نے اس کا نام رکھا ہے بیان۔ بیان اردو زبان میں بولنے کو کہتے ہیں، بیان کرنا یعنی کہہ دینا، عربی زبان کا لفظ ہے، اردو کا نہیں ہے، کہنے کو بیان نہیں کہتے، بیان وضاحت کو ہے، بینہ سے ہے، بین و مبین، روشن واضح آشکارا چیز کو بیان کہتے ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں، جس طرح بہت سارے لوگ ہیں اچھی اچھی باتیں ممبر پہ کہہ دیتے ہیں لیکن لپیٹ کے، لفافوں کے اندر لپیٹ کے، اور اتنے دور کے اشارے کریں گے کہ کوئی جن کا ذہن بھی نہیں پہنچتا کہ انہوں نے کس طرف اشارہ کیا ہے۔ مثلا فرض کریں ولایت فقیہ کی حمایت کریں گے، وہ اتنے دور کے اشارے کریں گے کہ شاید صدیاں لگیں گی لوگوں کو اس اشارے کو سمجھنے میں، یہ واضح چیز نہیں ہے، روشن و آشکارا ہدایت نہیں ہے، مخفی ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو قرآن بیان نہیں کہتا، ہدایت کے لیے یہ مضر ہے، ہدایت کو آشکار ہونا چاہیے، مخفی کر کے پیش کرنا، لفافوں میں لپیٹ کے پیش کرنا، اشاروں اور کنایوں میں، رمزوں میں پیش کرنا، جسے کوئی کھول نہ سکے، جسے کوئی سمجھ نہ سکے، یہ ہدایت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ بہت ساری کام آپ کر سکتے ہیں مخفی رکھیں ان کو، لیکن ہدایت کو مخفی نہیں رکھ سکتے، بیان ہونا چاہیے اس کو، یعنی واضح و روشن صورت میں اس کو دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا، پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ اگر وہی سنتیں تمہارے لیے ہیں، وہی قوانین تمہارے لیے ہیں، تو پھر تم وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت ہو، گھبراؤ مت، وَلَا تَحْزَنُوا، ڈرو مت، وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم کامیاب ہو، تم برتر ہو، ان کنتم مؤمنین، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر مومن ہو تو برتر ہو، تم اگر مومن نہیں ہوگے تو گھبراؤ گے بھی اور ڈرو گے بھی، وہم بھی تمہارے اندر ہوگا، ضعف بھی تمہارے اندر ہوگا، احساس کمزوری بھی تمہارے اندر ہوگا، اور خوف و بزدلی بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ سورہ مبارکہ فتح میں، سورہ نساء میں قریب ہے سورہ، اس کو دیکھ لیں پہلے، سورہ مبارکہ نساء میں آیا 26 میں، یہاں بھی سورہ نساء میں چند عائلی قوانین پہلے بیان ہوئے ہیں، اور پھر یہ حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح آپ کے لیے شریعت آئی ہے، ہدایت کا منشور آیا ہے، نظام آیا ہے اللہ کا، آپ سے پہلے والی امتوں کے لیے بھی یہ کچھ ہوا ہے۔ آیا 26 میں سورہ مبارکہ نساء میں، یُرِیدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، خدا کا ارادہ ہے کہ تمہارے لیے واضح و روشن کرے اور تمہیں ہدایت کرے ان سنن کی طرف جو تم سے پہلے والوں کے لیے تھیں، وہی قوانین، وہی سنن و طور طریقے جو سابقین کے لیے، گزشتگان کے لیے تھے، وہی تمہارے لیے بھی ہیں، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں واضح و آشکار کرے تمہارے لیے، چونکہ چھپے نہ رہیں، چونکہ اگر مورخین کے ذمہ ہوتا یہ کام، مورخین حکومتوں کے تابع ہوتے ہیں، وہ حکومتیں مائل نہیں ہوتیں بہت ساری چیزیں اگلی نسلوں کو منتقل ہوں۔ پاکستان بنے ہوئے ابھی ایک نیم صدی گزری ہے اور کسی کو نہیں پتا کیسے بنا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا جھگڑا پاکستان میں میڈیا میں، کتابوں میں اور یونیورسٹیوں میں یہ ہے کہ پاکستان بنا کیسے۔ آپ روز اخباری کالم پڑھیں آپ، جس میں کالم نگاروں میں جنگ یہی ہے کہ پاکستان بنا کس نے بنایا۔ آج بھی ایک کالم نگار نے لکھا ہوا تھا کہ کسی کے جواب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نے لکھا کہ اصل قائد اعظم نے نہیں بنایا پاکستان اور نہ وہ بنانا چاہتے تھے، دوسرے نے ثابت کیا کہ نہیں قائد اعظم نے بنایا ہے اور ان کا ارادہ تھا کا پاکستان بنانے۔ ابھی یہ بدیہیات مورخین کے ذریعے سے آپ دیکھیں۔ ایک جھگڑا اور ہے کہ پاکستان 15 اگست کو آزاد ہوا یا 14 اگست کو آزاد ہوا، یہ تک واضح نہیں ہے، روشن نہیں ہے۔ یہ معمولی چیز ہے، کیونکہ حکومتیں لکھواتی ہیں تاریخ، فوجیوں نے تاریخ لکھوائی، خوب انہوں نے اپنی مرضی سے لکھوائی، اس میں قائد اعظم کے نام پہ قلم پھیر دی کہ قائد اعظم کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں، چونکہ فوجی حکومت پسند نہیں کرتی۔ جمہوری حکومتیں آتی ہیں، یا کہ قائد اعظم چونکہ مسلم لیگی تھے لہذا جب مسلم لیگ آتی ہے تو قائد اعظم جاگ اٹھتے ہیں، چونکہ مسلم لیگی تھے وہ، لہذا وہ کہتے ہیں مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا۔ جب دوسری غیر مسلم لیگ کی حکومت آتی ہے وہ تاریخ کو بدل دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نا اصل اس میں قائد اعظم کا نام نہیں آنا چاہیے چونکہ قائد اعظم کا مطلب یعنی مسلم لیگ، لہٰذا دوسروں کا نام آنا چاہیے اس کے اندر۔ حکومتیں اسی طرح تاریخ لکھواتی ہیں، اسلام کی تاریخ بھی اسی طرح سے حکومتوں نے لکھوائی ہے۔ زیادہ تر تاریخ نویسی بنو امیہ کے زیر سایہ انجام پائی ہے، ان کے بعد بنو عباس و دیگر حکمرانوں نے، اور ظاہر ہے انہوں نے سابقہ امتوں کے وہ احوال و سرگزشت و سرنوشت امانتداری کے ساتھ بیان نہیں کی۔ اس لیے قرآن نے مورخین پر اعتماد نہیں کیا، بلکہ خود سے سابقہ قوموں کی سرگزشت و سرنوشت بیان کی ہے، چونکہ مورخین یہ سرنوشت ذکر نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ارادہ ہے کہ بطور واضح تمہارے لیے روشن طریقے سے گزشتہ امتوں کی سنتیں و قوانین ذکر کیے جائیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور خدا، یہ الگ بات ہے کہ توبہ کے متعلق ہے، اب اس کی طرف نہیں جاتے۔ واللہ علیم حکیم۔ آیہ دی سورہ کہف میں ہیں، سورہ کہف 18واں سورہ قرآن مجید کا، جس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ سورہ مبارکہ کہف آیہ 55 میں ہے، آیہ 54 اور 55 دونوں ایک جیسا مضمون بیان کر رہی ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہر مثال ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے پیش کیے، مثل یعنی نمونے پیش کیے ہیں، سابقہ امتوں کے مختلف نمونے ہم نے ہر طرح کے پیش کیے ہیں۔ اس میں مثبت نمونے بھی ہیں، منفی بھی ہیں، فرعونوں کا بھی ذکر ہے، انبیاء کا بھی ذکر ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کا بھی ہے، گمراہوں کا بھی ذکر ہے، نجات یافتگان کا تذکرہ ہے، ہلاک شدگان کا ذکر ہے اس کے اندر۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان ہدایت کم لیتا ہے، الجھتا زیادہ ہے۔ اور آپ خود بھی دیکھ لیں گے یہ بات، مثلا جو لوگ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا حاضر ہیں یا دور سے سن رہے ہیں مثلا آن لائن، کون سی چیز غالب ہے؟ آیا ہدایت زیادہ مل رہی ہے یا ذہن میں الجھاؤ سوالات اٹھ رہے ہیں، اگر یوں ہیں تو پھر یوں کیوں ہیں، اگر وہ ہیں تو یوں کیوں ہیں، اگر اس آیت میں الف ہے تو بے کیوں نہیں ہے، اگر بے آیا ہے تو تے کیوں نہیں ہے؟ تو یہ الجھنا ہے۔ اکثر شیئن جدلا، انسان جدلی ہے، انسان الجھنا زیادہ چاہتا ہے، ہدایت نہیں لینا چاہتا، دریافت کم کرتا ہے۔ مثلا نفسیاتی کیفیت انسانوں کی یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے ہدایت کی بات ہو رہی ہو تو وہ ہدایت کے نقطے کے پیچھے نہیں ہوتے، وہ کسی ایسے نقطے کے پیچھے تلاش کر رہے ہوتے ہیں جس سے کوئی سوال اٹھائیں، جس سے کوئی اعتراض کریں، جس سے کوئی ضعف نکالیں۔ یہی ہے مزاج انسان، جب یہ نفسیاتی کیفیت بن جاتی ہے یہ باعث محرومیت از ہدایت ہے۔ یعنی قرآن بھی پڑھتے ہیں غلطیاں نکالنے کے لیے کہ دیکھیں قرآن میں کہاں غلطی ہے، معاذ اللہ کہاں خطا ہو گئی ہے قرآن میں، فرض کریں ایک شیعہ جب سنی کی کتاب پڑھتا ہے تو کبھی بھی اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس سے استفادہ کرے، کہ شاید اس میں کوئی علمی بات ہو، درست بات ہو اور میں اس سے استفادہ کروں، نہ اسے پڑھتا ہے اور تمام درست باتوں سے گزر جاتا ہے بے اہمیت سمجھ کر، اور بیچ میں اس بات پہ آ جاتا ہے جو ضعیف ہے، جو کمزور ہے، جس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، اس پہ اٹک جاتا ہے، جا کے رک جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سنی جب شیعہ کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو بالکل استفادے کی نیت سے نہیں کرتا، اعتراض کی نیت سے اسے پڑھ رہا ہوتا ہے، نقادی کی نیت سے اسے پڑھتا ہے تاکہ اس کا ضعف نکالے اور اس کے اندر کوئی جستجو کرے، عیب نکالے اور پھر اس کو اٹھائے۔ کرتے ہیں ہر قسم کی گفتگو کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مثلا ابھی رہبر معظم کو بیان دیتے ہیں، بہت سارے شیعہ حتیٰ اس بیان کو سنتے ہیں تاکہ اس بیان میں کوئی ایسا پہلو نکالیں جس سے اعتراض کر سکیں۔ مثلا دیکھتے ہیں رہبر نے اگر فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کی ہے، غزہ کی حمایت کی ہے، میانمار کی، برما کی حمایت کی ہے، کسی اور بوسنیا کے مسلمانوں کی حمایت کی ہے، فوراً اعتراض کریں گے کہ دیکھا یہ برما کے لیے بیان دیا ہے، پاراچنار کے لیے بیان نہیں دیا۔ یہ انسان کی ذہنی کیفیت ہے کہ یہ کیوں نہیں کیا انہوں نے، فلاں کیوں نہیں کیا انہوں نے، جو کیا ہے اسے نہیں دیکھتے جو ہو چکا ہے، تلاش کرتے جو نہیں ہوا اس میں۔ خوب ظاہر ہے اس خط میں تو نہیں ہو سکتا، اس پیغام میں نہیں ہو سکتا، وہ ممکن ہے جس موضوع میں آپ کہہ رہے ہیں اس میں بیان سے بڑھ کر عملاً بہت کچھ کیا ہو، آپ بے خبر ہو۔ اپنی جہالت کا انسان کو اعتراف کرنا چاہیے، ہر چیز تو آپ کو انٹرنیٹ سے نہیں ملتی، ہر چیز تو ویب سائٹ پہ نہیں ہوتی، ہر چیز تو اس طرح سے گلی کوچے میں فٹ پاتھ پہ پڑی ہوئی نہیں ہوتی کہ بتا دیا جائے کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونا ہے، خصوصاً جب ایک نظام الہی اس نے عمل کرنا ہے تو کسی بصیرت و حکمت کے تحت عمل کرنا ہے۔ تو بہت ایسے لوگ جو جستجو کریں گے، تلاش کریں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ کہا کہ آپ ہر بات پر، یہ باقاعدہ انہوں نے اس کو چھیڑا اس اعتراض کو، کہا کہ آپ ہر مجلس میں امام خمینی کا نام بہت لیتے ہیں، مثلا فلاں کا نام نہیں لیتے، جو لیتے ہیں اس سے استفادہ کرو، جو نہیں لیتے ان کا ذکر نہیں آتا، ان سے کیا آپ کو ملا ذکر کرنا کرنے سے، جس کا نام لیا ان سے کرو استفادہ، کہ آیا امام خمینی کا جو قول نقل کیا گیا ہے وہ نادرست تھا، غلط تھا، معاذ اللہ اشتباہ تھا، نامناسب تھا، کسی کام کا نہیں تھا، آپ کے کسی فائدے کا نہیں تھا، کہنا دوسروں کا بھی تذکرہ ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ بعضوں کا اعتراض ہے، اس نیت سے سنتے ہیں۔ یہ خالق انسان فرما رہا ہے کہ کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان اکثر جدلی ہے، اور طلبہ کا ذہن عموماً، طلبہ کو جو بیماریاں لگتی ہیں دینی طالب علموں کو، وہ ایک یہ بیماری ان کو لگ جاتی ہے، جدلی بن جاتے ہیں، استفادہ کم کرتے ہیں، رائے درست پہ کم جاتے ہیں، جدلی یعنی جزیات میں جا کر، اور ان جزیات میں بھی ہمنگی ہوتی ہے لیکن چونکہ اس کی فہم ناقص ہے، اپنی ناقص فہم کو پھر نہ سمجھنے کو، نادانی کو اعتراض بنا کر عموماً پیش کرتا ہے۔ یہ بیماری ہے جو عموماً طلبہ میں شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا بعض بزرگان وہ یہ فرماتے تھے کہ جب وہ عوام کو واضح نصیحت کرتے تھے، طالب علموں کو اٹھا دیتے تھے کہ تم نکل جاؤ، چونکہ انہوں نے استفادہ نہیں کرنا کوئی بھی، صرف انہوں نے جدلی ذہن سے بات سننی ہے، طلبہ کو نکال دیتے تھے وہ۔ ایک بزرگوار، خدا رحمت کرے، بہت عظیم شخصیت تھے، آغائے احمدی میانجی رضوان اللہ علیہ، چند سال قبل فوت ہوئے ہیں، بہت ہی ایک برکت تھے حوزہ علمیہ کے اندر، بہت معنوی شخصیت، علمی شخصیت، اہل عمل، انقلابی امام کے سخت حامی پیروکار، اور در عین حال بہت متواضع انسان، جن کے اندر ذرا علمی غرور یا تکبر نہیں تھا۔ آخری عمر تک وہ ایسے پیدل ہی قم کی سڑکوں پہ گلیوں میں گھومتے تھے، ماہ رمضان میں رات کو ایک درس پڑھایا کرتے تھے، درس دیتے تھے عوام کو، ماہ مبارک رمضان میں، ابتدائے رمضان یعنی آغاز شب میں 9 بجے شاید درس ان کا شروع ہوتا تھا یا 8 بجے شروع ہوتا تھا افطار کے بعد، اور اس میں دیکھا کہ ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے ابا کبا امامہ پہن کے، ظاہر طلبہ بہت محبت کرتے تھے ان سے اور اخلاقی استاد کے طور پر معروف تھے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا کہ میں استفادے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ تمہیں صبح درس نہیں پڑھنا؟ کہا پڑھنا ہے مجھے. کہا جا کے سو جاؤ، تم صبح درس میں استفادہ کرنا، یہ درس آپ کے لیے نہیں. کہا اس میں میں عوام کو واز نصیحت کروں گا، یہ میں ایک حدیث پڑھوں گا، یہ جواب میں ایک اور حدیث ڈھونڈ کے لے آئے گا کہ آپ نے جو کہا ہے اس حدیث میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو وہ عوام کا ذہن بھی خراب کر دیتے ہیں. لہذا یہ جو کان الناس اکثر شیء جدلا، شاید طالب علموں کی طرف ہی ناظر رہیں گے، وہ جو طالب علم ہیں اکثر جدلی ہیں یہ، اور اس بیماری سے بچنا چاہیے، جدلی ذہن نہیں بنانا چاہیے اپنا. ہمیشہ نقطے کی طرف رہو جس سے بھی استفادہ ہو، چونکہ ہمیں ہدایت یہ کی گئی ہے کہ آپ حکمت کے در پہ رہو، کہیں سے بھی اگر درست بات آپ کو ملتی ہے اس کو قبول کر لو، یہ مردانگی و مروت ہے. اگر ایک شاگرد آپ کے شاگرد سے آپ کو ایک درست بات ملتی ہے اسے قبول کر لو. ایک اور بزرگوار ہیں، خدا انہیں سلامت صحت و سلامتی عطا فرمائے، قمی استاد ہیں ہمارے فلسفہ، ہم نے ان سے آغاز کیا تھا، پہلی کتاب فلسفی کی انہی کے پاس پڑھی تھی، اور پھر بعد میں وہ اتنے متوازے تھے کہ خود بائیں کے فلسفے کے بہت بڑے استاد ہیں، لیکن پھر بھی دوسرے درس میں استاد کے پاس جاتے تھے، جس طرح امام خمینی درس خارج دیتے تھے، پھر اپنے شاگردوں سمیت جا کے آغای بروجردی کے درس خارج میں شریک ہوتے تھے خود بھی، اس لیے کہ آغای بروجردی کے مقام کی تقویت کریں، مثلا مرجعیت کی. وہیں کہ خود درس خارج آغای بروجردی جیسا ہی دیتے تھے امام، لیکن خود پھر شاگردوں سمیت جا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے. یہ استاد بزرگوار ہمارے یہ بھی ایسے ہی ہیں، یعنی ان کو اب استاد سے استفادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود مقامی استادی پہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اپنے استاد کے احترام کے لیے پھر جا بیٹھتے ہیں ان کے درسوں میں. غرور و تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بہت متوازے فروتن خاکی انسان. ایک دن ان سے استفادہ، اس درس میں ہمیں بھی توفیق ہوئی شرکت کرنے کی، اور یہ جو ہمارے استاد تھے یہ بھی اس میں شاگرد بن کر بیٹھتے تھے. کچھ درس ہم استاد سے سمجھتے تھے، جو اس میں کوئی ابہام رہ جاتا تھا وہ پھر ان سے استفادہ کرتے تھے ہم. ایک دن ان کی خدمت میں ایک وضاحت کے لیے یہ پوچھا کہ ایک مطلب ان کے فلسفی کی ایک کتاب کا، میں ان کا شاگرد تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یہ جو عبارت ہے یہاں پر مجھے یوں سمجھ آئی ہے، تو آیا یہ درست میں نے معنی کیا ہے، اس کا درست سمجھا ہوں؟ تو فوراً انہوں نے کاغذ قلم نکالا اور کہا کہ ایک منٹ رک جاؤ، بیگ کھولا، کاغذ قلم نکالا اور کہا دوبارہ بیان کرو. پھر میں نے دوبارہ وہ بات بیان کی اور انہوں نے نوٹ کر لی اور کہا کہ یہ بات میرے ذہن میں بھی نہیں تھی. دیکھیں یہ الہی ربانی انسان ہوتے ہیں، یہ علماء ربانی ہیں. انہیں کوئی عیب نہیں ہوا کہ میں اپنے شاگرد سے، وہ کہہ سکتے تھے شاگرد کو جو غلط بات ہے تم نے غلط سوچا ہے، ایسے نہیں ہے نہ، خود کہہ دیا کہ یہ تو میں بھی متوجہ نہیں تھا اس کی طرف، فوراً نوٹ کی وہ بات. یہ عملی تربیت ہوتی ہے، طالب علم پروری شاگرد پروری اس طرح سے ہوتی ہے کہ خود اگر آپ کے شاگرد نے ایک اچھی بات آپ کو کہہ دی ہے تو استفادہ کرو آپ اس سے. اگر آپ کے ایک معاصر نے اس وقت دینی حلقوں میں، خصوصاً علمی دینی حلقوں میں، جیسے شہید صدر کے مناسبت سے جو گفتگو کی تھی وہاں عرض کیا تھا کہ معاصرت ایک بہت بڑا حجاب ہے، کہ کوئی عالم کسی زندہ عالم کی قول کو نقل نہیں کرتا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. مثلا جتنے علماء اس وقت بے قید حیات ہیں ان کی کسی بات کو کوئی عالم نقل نہیں کرتا، کیونکہ زندہ ہے ابھی، کب یہ بڑی شخصیت بنے گا؟ جب مر جائے گا جی. چونکہ مسلمانوں کے اندر یہ بعض نقادوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ عالم اسلام پر زندوں سے زیادہ مردوں کی زیادہ حکومت ہے، اور زندوں سے مردے زیادہ محترم ہیں، اور زندے کا احترام اس وقت تک نہیں کرتے جب تک وہ موت مر نہ جائے، مرنے کے بعد مزار بناتے ہیں، پھر اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ اسے پوچھنے بھی نہیں آتے تھے۔ اور یہ کسی حد تک درست بات ہے کہ محترم ہونے کے لیے مرنا ضروری ہے، کہ مر جائیں پھر بعد میں اس کے فضائل بیان کرنا شروع کریں گے۔ اس وجہ سے بہت سارے علماء جو قابل استفادہ ہوتے ہیں زندگی کے اندر، ان سے نہیں کرتے۔ مثلا شہید صدر نجف کے علماء شہید صدر کے اسم بات نہیں کرتے تھے، ابھی تک نہیں کرتے۔ ابھی بھی بزرگ علماء، بڑے علماء شہید صدر کا نظریہ نہیں بیان کرتے، بائیں کہ شہید صدر کے نظریات بہت دقیق و پختہ ہیں۔ شہید مطہری کے نظریات نقل نہیں کرتے۔ ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، کہ وہ بھی بہت متواضع، ایک اسوہ حسنہ کہہ لیں ان کو اس زمانے میں، ان کو کوئی عیب نہیں ہے۔ اپنے سے چھوٹے انسان کا بھی اگر قول ہے، اس کو بھی اپنے درس میں نقل کریں گے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور اس کا بھی جواب دیں گے یا اس کی تائید کریں گے، یا کہیں گے درست ہے یا کہیں گے درست نہیں ہے۔ لیکن کسی عالم دین کا قول نقل کر کے اس کو اہمیت دینا، یہ ایک احترام ہے علماء کا، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، زندہ ہو یا مردہ ہو، بالآخر اگر عالم ہیں قابل احترام ہیں۔ لیکن عموماً حوزوں کے اندر یا علمی حلقوں کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ زندہ انسان کی بات کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، یہ مرنے دو اس کو، پھر موت کے بعد اسے لیں گے ہم۔ وہ اس لیے نمونہ عرض کیا کہ عزیزان، جب استفادہ کرنا ہو، خوب جدلی ذہن سے کبھی استفادہ نہیں ہوتا۔ جدلی ذہن انسان کو دوسروں کا دشمن بناتا ہے، جدلی ذہن انسان کو کینہ توز بناتا ہے۔ یہ مناظرانہ جدلی، یعنی مناظرانہ ذہن، آپ اگر مناظرانہ ذہن سے کسی کی طرف جائیں، آپ کو کچھ استفادہ نہیں ہوگا، محرومیت ہی محرومیت ہے۔ آپ اگر مناظرانہ ذہن سے کسی کی بات سن رہے ہیں، یعنی کچھ بھی سیکھ نہیں رہے ہیں اس سے۔ آپ ہماری دینی تعلیمات میں ہیں کہ آپ ہر ایک سے سیکھو، حتی غیر مسلم ہو اس سے بھی سیکھو، آپ چھوٹوں سے سیکھو، بڑوں سے سیکھو، اس چیز کو کتاب سمجھو، ہدایت سمجھو۔ اور طلبہ اس خطر میں ہیں، یہ اشارہ تھا اس لیے کہ طلبہ اپنے آپ کو اس آفت سے بچائیں، اس ذہنی کیفیت سے جو ان میں عموماً طاری ہو جاتی ہے، جدلی کیفیت، اس سے بچیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ کیا چیز مانے ہیں، کیوں لوگ ہدایت نہیں لیتے آسمانی کتابوں سے، انبیاء الہی سے، اولیاء الہی سے، الہی نمائندوں سے، کیوں ہدایت نہیں لیتے، کیوں اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں؟ ما منع الناس، کیا چیز مانے اور رکاوٹ ہے؟ ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدیٰ، جب ان کے پاس ہدایت آتی ہے تو نہیں لیتے، کیوں نہیں لیتے؟ ویستغفروا ربہم، اور کیوں اپنے پروردگار سے مغفرت طلب نہیں کرتے، نجات کی راہ پر کیوں نہیں چلتے؟ الا ان تأتیہم سنۃ الاولین، خوب اگر یہی روش رہی تو جو کچھ گزشتگان نے کیا ہے اور ہوا ہے ان کے ساتھ، وہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ یعنی جس طرح انہوں نے ہدایت کے منشور ٹھکرائے، تکذیب کی، جھٹلائے اور ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے، ان کے ساتھ بھی وہی یہی کچھ ہوگا۔ فرق نہیں پڑتا انہوں نے جھٹلایا یا اس قوم نے جھٹلایا، پیغمبر اکرم کی امت ہو یا کسی نبی دیگر کی، سنن سب کے لیے یکساں ہیں، قوانین اللہ کے سب کے لیے یکساں ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا۔ لیکن جدلی لوگ انبیاء کے ساتھ بھی الجھتے ہیں۔ اب یہ جدلی ذہنیت ہے کہ بدیہیات دین بھی بعضوں کے نزدیک مشکوک ہیں، بدیہیات دین، واضحات دین۔ مثلا اسلام کا سیاسی نظام، اب یہ جن لوگوں نے 30-30 سال، 40-40 سال دین پڑھا ہے، خوب مردد ہیں، اسلام نظام بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیوں مردد ہیں؟ چونکہ جدلی ذہن ہے ان کا، مناظرانہ ذہن ہے ان کا، اس وجہ سے انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت بڑی آفت ہے یہ، زمینی طور پر یہاں ذکر آیا، اصل بات ہماری اپنے موضوع میں ہی ہے۔ اب سورہ مبارکہ فاتح میں آتے ہیں، سورہ فاتح میں 48 سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ فتح میں آیت 23 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، پہلے اسی طرح سابقہ آیات میں کچھ مطالب بیان ہوئے اور انہیں سے مربوط یہ آیت بیان ہوئی ہے، ولو آیہ 22 میں ہے، ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا سنۃ اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا، یہ قانون خدا ہے جو سابقہ امتوں میں جاری رہا ہے، قد خلت یعنی مسلسل جاری رہا ہے، جریان و استمرار اور عمومیت ہر دو ان آیات کے اندر موجود ہے، ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا۔ خوب، ابھی ہم اس خصوصیت کی طرف آتے ہیں کہ سنت خدا یقینی ہے، جس تاکید کے ساتھ، جس عرف کے ساتھ، جس لفظ کے ساتھ، یہ عربی ادبیات میں ہے، مثلا ہم بھی کسی بات کے یقینی ہونے کو جب بیان کرتے ہیں اردو زبان میں تو اس کے ساتھ کچھ تاکیدیں لگاتے ہیں تاکہ یہ یقین ہو جائے، اس کو باور کر لے کہ یہ حتمی ہے، یقینی ہے۔ ہم کہتے ہیں مثلا یہ آپ آؤ گے، کہتے ہیں ضرور آؤں گا، حتماً آؤں گا، یقین مان لیں کہ آؤں گا۔ اس قسم کی باتیں کر کے ہم اس کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا مثلا اگر کوئی آپ نے دھمکی دینی ہے کسی کو اور اس پر عمل کرنا ہے تو یقینی ہے یہ کام، آپ کچھ الفاظ اس کے ساتھ لگاتے ہیں کہ میں حتماً یہ کام کروں گا، یا کہیں نہیں جانا اگر آپ نے تو آپ کہتے ہیں میں ہرگز نہیں ہوں گا، فلاں کے گھر ہرگز نہیں ہوں گا، اس آدمی سے ہرگز نہیں ملوں گا، اس کام میں ہرگز نہیں پڑوں گا۔ ہرگز تاکید ہے یقین کر، یقین کے افادے کے لیے، کہ اس سے آپ یقین کی طرف مائل کرتے ہیں یا یقین کے معنی ادا کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کے لیے جو لفظ قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوا اور پڑھا جاتا ہے، جیسے اسی آیہ کریمہ میں ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد ہرگز نہیں پاؤ گے، یقیناً نہیں پاؤ گے، ممکن نہیں ہے تمہیں نظر آئے، کیا چیز؟ تبدیلی سنت خدا میں۔ اس تاکید کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے یہ لفظ لن تجد لسنت اللہ تحویلا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یعنی یقینی ہے، قطعی ہے، اس میں امکان نہیں ہے۔ اس کے یہ قرآنی دلیل تھی، عقلی دلیل بھی موجود ہے کہ سنن خدا سب یقینی ہے، سنن خدا سب قطعی و حتمی ہے، یعنی فعل خدا، فلاسفہ نے اپنی جگہ یہ بحث کی ہے کہ فعل خدا یقینی و واجب ہے، کوئی غیر واجب فعل خدا سے سرزد نہیں ہوتا، یہ واجب فقہ کی اصطلاح نہیں ہے، فلسفے کی ہے۔ فقہ میں واجب اس کو کہتے ہیں جسے ترک کرنا معصیت ہے، گناہ ہے، وہ عمل اسے بجا لانا ضروری ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو سزا ملے گی آپ کو، اس کے مقابلے میں سنت یا مستحب ہے۔ فلسفہ میں واجب کے مقابلے میں ممکن استعمال ہوتا ہے، مستحب استعمال نہیں ہوتا۔ ممکن اس چیز کو کہتے ہیں جس میں دو احتمال ہو یا نہ ہو، مثلا بارش ہوگی، آپ کہتے ہیں شاید ہو، امکان نہ ہو، کل بارش ہوگی، وہ شاید ہو، شاید نہ ہو۔ اگر پاکستان کے محکمہ موسمیات نے کہہ دیا بارش ہوگی، پھر یقیناً نہیں ہوگی، چونکہ وہ جو قوانین طبیعت ہیں وہ ان کی پیشنگوئیوں کے بالکل الٹ ہیں، معلوم نہیں کس عالم میں یہ پیشنگوئی کرتے ہیں۔ یہ خوب بارش ہوگی، عام بول چال کی بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو کہیں بارش ہوگی، کہتے ہیں شاید ہو، ممکن ہے ہو، کل مہمان آئے گا، ممکن ہے آ جائے، کل آپ آئیں گے، شاید آ جاؤں، یعنی امکان ہے، ممکن ہے، یعنی محتمل ہے، یعنی دونوں صورتیں ہیں، آنے کا بھی ایک احتمال ہے، نہ آنے کا بھی احتمال ہے، دونوں صورتیں ہیں، کوئی شاید طے نہیں ہے، ہر دو چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کو کہتے ہیں امکان۔ اس کے مقابلے میں ہے واجب، واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ، بات یک طرفہ ہے، دو طرفہ نہیں ہے، بارش ہوگی، حتمن ہوگی، یقیناً ہوگی، مہمان آئے گا، بھلے حتمن آئے گا، نہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ آئیں گے حتماً آؤں گا، یقیناً آؤں گا، یعنی نہ آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں واجب، یعنی جس میں دو طرف سے بات ہٹ کر صرف یک طرفہ ہو جائے، اور یک طرفہ بھی اس طرح سے ہو جائے کہ دوسرا طرف، دوسرا احتمال بالکل ختم ہو جائے، نابود ہو جائے، معدوم ہو جائے، ممنوع ہو جائے، اس کے ہونے کا احتمال بھی باقی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں واجب. اللہ تعالیٰ کا فعل واجب ہے، ہر کام اللہ کا واجب ہے، یعنی پہلے خدا اس کام کو ضروری قرار دیتا ہے، واجب قرار دیتا ہے، پھر اسے ایجاد کرتا ہے. فلسفہ کا قانون ہے اشیء ما لم یجب لم یوجد. متکلمین سے یہ ہضم نہیں ہوتا یہ جملہ فلسفہ کا، اشیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی شے جب تک ضروری و واجب و قطعی و یقینی نہ ہو جائے اس وقت تک وجود میں نہیں آتی، لباس وجود نہیں پہنتی شے. یہ وجود بھی واجب کو نہ بھی خدا کی طرف سے، یعنی اللہ اس کو یک طرفہ کر دیتا ہے، دوسرے طرف کا احتمال ختم ہو جاتا ہے اس کے لیے. اور انہی افعال الہی میں سے سنن الہی ہیں، چونکہ سنن الہی ارادہ خدا ہے اور مشیت خدا ہے، مشیت خدا جب محقق ہوتی ہے، عملی ہوتی ہے، تو واجب ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو بات ہے ہماری، جس معنی میں کہہ رہے ہیں یقینی ہیں، وقوع کے لحاظ سے حتمی ہیں، لیکن یقینی ہونے کا مطلب یعنی ہر نسل کے لیے یہی قانون خدا ہے، نہیں ہے کہ کسی نسل کے لیے کسی نسل کے لیے نہیں ہو، حتماً یہ سنت خدا کی وقوع پذیر ہوں گی، اس میں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے. قرآن مجید نے یہ موضوع خصوصیت کے ساتھ چھیڑا ہے. کچھ لوگ ہیں جو یہ تاثر رکھتے ہیں کہ ہم لاڈلے ہیں، ہر نظام میں ایسے ہوتا ہے، کچھ لاڈلے بن جاتے ہیں اللہ کے، بنی اسرائیل لاڈلے بنے ہوئے تھے، ہم ہر غلط کام کر کے پھر کہتے تھے ہم تو ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے، لن تمسن النار، ہرگز ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. کیوں نہیں چھوئے گی؟ چونکہ ہم لاڈلے ہیں. وہ آپ غلط ہو، کہتے ہیں غلط ہیں بے شک، لیکن لاڈلے ہیں. آپ نے دیکھا لاڈلا بچہ غلط کام کرتا ہے لیکن ماں باپ اسے جھڑکتے نہیں ہیں، چونکہ لاڈلا ہے. لیکن جو لاڈلا نہ ہو، وہ غلط کام نہ بھی کرے، اس کو ویسے آتے جاتے ہوئے باپ ایک تھپڑ لگا دیتا ہے، اس کو سیدھا کھڑا ہو، وہ سیدھا کھڑا ہوا ہوتا ہے پھر بھی اس کو تھپڑ مار دیتا ہے کہ سیدھا کھڑا ہو. ہیں کچھ بچے ایسے ہیں جو مزاج پہ گران گزرتے ہیں، نادان والدین البتہ. خب بچہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ باپ غصے میں آ کے کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں خاموش رہ، چپ کرے، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ یہ بول پڑا تو چپ رہے، میں کہہ رہا ہوں خاموش رہ تو. دوسرا جب بات کرتا ہے، ہاں بابا بولو، پھر بولو، وہ لاڈلا ہے. وہ باپ کو کہتا ہے مثلا باپ گندا، کہتے ہیں پھر کہو باپ گندا، امی گندی، کہتے پھر کہو ایک دفعہ، اتنا اچھا لگتا ہے کہ لاڈلا ہے. لاڈلی ہمیشہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں لوس نونل. اسی طرح کچھ اللہ کے لاڈلے بن جاتے ہیں، اور حکمرانوں کے بھی لاڈلے ہیں، ہر حکومت میں کچھ لوگ لاڈلے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہ وزیر داخلہ، یہ بہت لاڈلے ہیں، پریزیڈنٹ کے لاڈلے ہیں، یہ کچھ بھی کریں انہیں کچھ بھی نہیں ہونا، جو کچھ بھی کریں بہت لاڈلے ہیں یہ. اسی طرح اب ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی لاڈلا بننے کی کوشش کرتا ہے، کچھ اللہ کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں. لاڈلے وہی لوس نونل بدتمیز، لاڈلی عموماً بدتمیز، بے تربیت، بد تہذیب ہوتے ہیں لاڈلے بچے، انہیں کچھ تمیز و ادب نہیں ہوتا ان کے اندر، احترام نہیں کرتے کسی کا، انہیں ڈھنگ نہیں ہوتا آنے جانے کا، بیٹھنے کا. اس طرح کی کچھ قومیں بھی ہوتی ہیں بدتمیز، بے تربیت، بے ہدف، بد عمل، بد زبان، لیکن ساتھ کہتے کیا ہیں، ہم ہرگز جہنم نہیں جاؤ گے. اور اتنی چرس پیتے ہو، کیوں نہیں جاؤ گے جہنم تم لوگ؟ کیونکہ ہم لاڈلے ہیں. وہ کس کے لاڈلے ہو؟ علی کے لاڈلے ہیں، وہ آئمہ کے لاڈلے ہیں، کچھ رسول اللہ کے لاڈلے بنے ہوئے ہیں، مدینے کے عشق میں روتے رہتے ہیں. چونکہ ہم، وہ کہتے ہیں جب ہمارے گناہ جائیں گے رسول اللہ کیا کریں گے، کالی کملی گناہوں کے اوپر ڈال دیں گے. واہ سبحان اللہ، جیسے بارش ہوتی ہے نا، ماں لاڈلے بچے کے اوپر اپنی چادر ڈال دیتی ہے سر، کہ جب ہم جائیں گے رسول اللہ دیکھیں گے یہ تو بہت ہی سیاہ کام کر کے آیا، بہت ہی ہر غلط کام کر کے آیا ہے تو اپنی کالی کملی ہمارے گناہوں پر ڈال دیں گے. تو یہ علی آ جائیں گے اور آ کر ان لاڈلوں کو فرشتوں سے بھی بچا لیں گے, منکر نکیر سے بھی بچا لیں گے, عذاب سے بھی, اللہ سے بھی بچا لیں گے. اللہ کہے گا یہ غلط کام کیا, علی کہے گا نہیں یہ میرے لاڈلے ہیں ان کو چھوڑ دو. اس طرح ہر قوم میں لاڈلے بنے ہوئے ہیں. ان لاڈلوں کا کہنا کیا ہے, لن تمسن النار, ہم جہنم نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جاؤ گے جہنم؟ سنن الہی کو ترک کر دیا, قوانین خدا کو چھوڑ دیا, راہ خدا سے الٹ چلے, لیکن لاڈلے بن کر استثناء کے چکر میں ہوتے ہیں. لاڈلے ہمیشہ استثناء کے چکر میں ہیں, یعنی ہمارے حق میں قانون لاگو نہ کیا جائے. قرآن مجید نے لاڈلوں کا ذکر کیا ہے بہت ساری جگہوں پر, اور انہیں یقین دلا دیا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی استثناء نہیں ہے, کسی کے بارے میں. چونکہ خدا اپنا قانون نہیں توڑتا, اللہ کی سنت نہیں ٹوٹتی. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تو پھر کس طرح تم اپنے بارے میں استثناء کے قائل ہو کہ ہم بچ جائیں گے اس قانون سے؟ ممکن نہیں ہے تم بچ جاؤ اس قانون سے. ایک صورت میں بچ سکتے ہو کہ اللہ اپنا قانون توڑ دے, اور وہ خدا نے فرما دیا ہے کہ خدا اپنا قانون نہیں توڑتا, ممکن نہیں ہے بدل جائے قانون خدا. بس استثناء نہیں ہے قانون خدا میں. جس طرح بھی کہتے ہیں نا, صدر کو استثناء ہے, وزیر اعظم کو استثناء ہے, یعنی سیدھا کہیں کہ ہر مجرم کو استثناء ہے, غیر مجرم پکڑا جائے گا. آئین پاکستان میں ہے کہ جو بھی ملک کی دولت لوٹے پکڑا جائے گا, اگر اس نے نہیں لوٹی تو, اگر لوٹ لیا تو اس کو استثناء حاصل ہے, استثناء کے قائل ہیں. ابھی جھگڑا ہے نا پاکستان میں, حکومت عدالت سے استثناء مانگ رہی ہے کہ ہمیں استثناء حاصل ہے. اب کورٹ کہہ رہی ہے آپ کو استثناء نہیں دے سکتے. اب یہ تو ابھی پاکستان کے آئین سے استثناء مانگ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے آئین سے استثناء نکالی ہوئی ہے انہوں نے اپنے لیے, خود ہی خود ساختہ استثناء. لن تمسن النار, ہم ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے. جنت تو ہے ہی ہمارے لیے. لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا, جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکیں گے سوائے یہود و نصارا کے. وہ باقی کدھر جائیں گے؟ باقی جائیں جدھر دوسری جگہ ہے پڑوس میں, اس محلے میں جائیں. جنت مختص ہے یہود و نصارا کے لیے. خداوند نے فرمایا نہ, یہود و نصارا میں سے اکثر جہنم جائیں گے. اس محلے کو بھی تو اللہ نے آباد کرنا ہے, وہ تو ہی جیسے جائیں گے اس کے اندر. بس ہر, یوں نہیں ہے کہ کسی خاص امت کو نجات ملے گی, کسی خاص عنوان سے نجات ملے گی. نہ عزیز من, امت رسول ہو, امت نبی ہو, امت نبی خاتم ہو, امت حضرت موسیٰ ہو, امت حضرت عیسیٰ ہو, امت حضرت نوح ہو, ایک قانون ہے سب کے لیے. کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے قانون خدا میں. اب آپ دیکھیں رائج دینداری کے اندر کتنی گنجائش ہم نے استثناء خود نکالی ہوئی ہے اپنے لیے کہ ہم تو مستثنا ہیں. روزہ نہ بھی رکھیں اب نہ رکھیں, مستثنا ہیں, لاڈلے ہیں ہم, استثناء نہیں ہے. سنت خدا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اس بارے میں آیات فراوان ہیں. قاطعیت, تین صفات ایک ساتھ آیات کے اندر ذکر ہوئی ہیں, ان کی طرف میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں چونکہ بارہا یہ آیات گزر چکی ہیں, اب انہیں بار بار پڑھتے نہیں ہیں. میں ان آیات کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں, آپ نوٹ کر لیں. ان آیات میں تین صفات یکجا بیان ہوئی ہیں, ایک قاطعیت و یقینی ہونا, دوسرا تبدیل ناپذیر ہونا, اور تحویل ناپذیر ہونا سنن الہی کے لیے. یہ آیات ہے سورہ مبارکہ احزاب میں ہیں, آیا 62 کے پہلے پڑھ چکے ہیں ہم. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, تینوں خصوصیات ہیں اس کے اندر, یعنی یقینی ہے سنن خدا اور قابل تبدیل نہیں ہے. اسی طرح سورہ مبارکہ فاطر میں جو ہر روز پڑھتے ہیں آیا 43, اس میں تینوں صفات یکجا ذکر کی گئی ہیں. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا, ولن تجد لسنت اللہ تحویلا, نہ تحویل ہے پہلے منع کر چکے ہیں. تحویل یعنی اندرونی رد و بدل, استثناء یعنی اس قانون میں تھوڑا سا ہیر پھیر کر کے ہمیں نکال دیا جائے, استثناء کر دیا, تحویل نہیں ہوگی. اور لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور سنت بدلے گی بھی نہیں خدا کی, اور یقینی بھی ہے. اسی طرح سورہ مبارکہ فات میں ہیں جو ابھی آیا مشاہدہ کی ہے, آیا 23 میں ہے, سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. سورہ فات آیا 23 میں. سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اس آیت کے اندر بھی یہ خصوصیات موجود ہیں. خوب, یہ مجموعہ آیات کا ان صفات کے بارے میں تھا. ایک صفت ان کے اندر یہ ہے کہ ایک خصوصیت سنن الہی کی جیسے بیان کی تھی کہ سنن الہی نظام میں ایک سنت دیگر الہی کے تابع ہے, یعنی سنن حیات اجتماعی انسان, وہ سنن جو حیات بشر کے لیے خدا نے مقرر کی ہیں, یہ ایک سنت تکوینی کے تحت ہیں. سنت تکوینی عام, اس کو کہتے ہیں قانون علت و معلول, علمی زبان میں قانون علت و معلول, کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام ہستی ایک سنت ایک قانون کے تحت بنایا ہے اپنے ارادے و اختیار و قدرت سے, اور وہ قانون خدا بھی حتمی ہے, یقینی ہے. وہ یہ کہ ہر چیز جس نے وجود میں آنا ہے, جو پہلے نہیں تھی, ہر چیز جو نہیں ہے اور اس میں ہونا ہے, دار ہستی میں قدم رکھنا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی علت ہوگی, حتماً اس کی علت ہے. یہ قانون خدا ہے, یعنی علت فاعلی, اس کو ایجاد کرنے والی علت, اس کو وجود دینے والی علت. ایک قانون خدا یہ ہے کہ کوئی شے جو موجود نہیں ہے اور وہ وجود میں آئے, وہ یقیناً ابس نہیں ہے, بے ہدف نہیں ہے, اس کو کوئی ہدف ہے, مقصد ہے اس کی خلقت کا, اس کے وجود میں آنے کا مقصد ہے. جو کچھ دار ہستی میں قدم رکھے گا اس کے وجود میں آنے کا مقصد ہے. اب ممکن ہے اسے خود معلوم نہ ہو میرے وجود میں آنے کا مقصد کیا ہے, یا دوسروں کو بھی معلوم نہ ہو, لیکن اس کا مقصد ہے, یہ قانون خدا ہے. لہذا ابس و بے مقصد و بے ہدف شے کائنات میں موجود نہیں ہے. اسی طرح ایک ایک کر کے قوانین سنن الہی کے عرض کیا تھا, یہ تکوینی سنن الہی ہیں جو جہانبینی کی باس ہے. جہانبینی سے مراد یعنی کائنات شناسی, ہستی شناسی کی باس ہے, اور وہ ضروری باس ہے, وہ بھی چونکہ بنیاد ہے, اسی کی بنیاد پر انسان اپنی ہدایت کا الہی نظام سمجھ سکتا ہے. جب خدا کا نظام بنایا ہوا نظام میں ہستی سمجھ میں آئے گا, چونکہ ہم نظام میں ہستی کے اللہ میں ہیں, جس محلے میں ہم ہیں اس محلے کا نام کائنات ہے, وہ نظام میں ہستی اللہ کا ہے, ایک نظام ہے اس محلے کا. اگر ہمیں قوانین معلوم نہ ہو اس محلے کے جس میں ہم رہتے ہیں, اور نظام میں ہستی شناختہ شدہ نہ ہو, اور ہم فقط اس میں ٹریفک کے قوانین سمجھنا چاہیں اور اس کے شہری قوانین ہمیں معلوم ہی نہ ہو, ہم نہیں رہ سکتے اس محلے میں. مثلا ایک دکاندار آتا ہے کسی شہر کے اندر آ کر دکان بناتا ہے اور نفع کماتا ہے, اس کو فقط تجارت کے قوانین پتا ہیں لیکن شہری قوانین کا اس کو علم نہیں ہے. اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ رہائشی علاقہ ہے, کمرشل ایریا نہیں ہے, یہاں دکان نہیں بنا سکتا. تجارت کے قوانین بخوبی جانتا ہے, گاہک کو پہچانتا ہے, ڈیل اچھی کرتا ہے, سودا خوب بیچتا ہے, نفع کماتا ہے, یہ تجارت ہے اس کی اور ان چیزوں سے آشنا ہے, لیکن تجارت کے لیے یہ کافی نہیں ہے. اس کو اس ملک کے شہری قوانین کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کس علاقے میں تجارت کی جا سکتی ہے. خوب, ایک شخص آیا آ کر کہے کہ میں مثلا چوری شدہ مال خرید کے بیچ رہا ہوں, وہ اچھی تجارت کر رہا ہے, لیکن شہری قوانین میں یہ ہے کہ چوری شدہ مال نہیں بیچ سکتے آپ. بس شہری قوانین کا علم ہونا ایک تاجر کے لیے ضروری ہے, صرف تجارتی قوانین کافی نہیں ہے اس کے لیے, ورنہ صحیح تجارت بھی نہیں کر پائے گا اگر وہ ملکی قانون یا شہری قانون اسے معلوم نہ ہو. یہی مثال ہماری بھی ہے, ہم نظام میں ہستی خدا میں ہیں. اگر اللہ کا نظام ہستی ہمیں معلوم نہیں ہے, ہم اس میں درست عبادت بھی نہیں کر سکتے، ہم اس میں درست تجارت بھی نہیں کر سکتے، ہم اس میں درست کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک خدا کا نظام ہستی ہمیں معلوم نہ ہو کہ اس کا شہری نظام کیا ہے جو اللہ نے بنایا اس کائنات کے لیے. باہر کے وہ اپنی جگہ مستقل باس ہے، عرض کیا تھا ہم نے بہت آغاز میں ابتدا میں یہ باس کی تھی جو محفوظ اس طرح سے نہیں ہوئی، بعض دوستوں نے اپنے طریقے سے کی محفوظ باس غیر مرغوب حالت میں، غیر بے کیفیت، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے اس کو پھر کسی وقت ضرورت ہے مومنین کے لیے، خصوصاً ان جوانوں کے لیے کہ کائنات شناسی چونکہ آئیڈیالوجی کی بنیاد ہے جہان بینی، اس فلسفے کو جب اس نظام کو جب ہم نہیں سمجھتے کہ سمجھیں گے آئیڈیالوجی نہیں سمجھ میں آ سکتی ہمیں. ابھی اس ان قوانین میں سے جو نظام ہستی کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہیں، ایک قانون کی طرف اشارہ ہے کہ قانون علت و معلول، نظام ہستی قانون علت و معلول کے تابع ہے، اس کے مطابق چل رہا ہے. یعنی ہر شے جو نہیں تھی، ان چیزوں پہ غور کریں، بعد میں یہ نہ پوچھیں پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے. ہینگ ذہنوں کی طرح، کچھ لوگ ذہن ہوتے ہیں نا ہینگ ہوتے ہیں بالکل، ہر وہ چیز جو نہیں تھی پھر پیدا ہوئی ہے، وجود میں آئی ہے، اس کے بارے میں قانون ہے. اس کا کوئی ہدف ہوگا، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہوگا، اس کو کوئی وجود دینے والا ہوگا، اس کو کوئی خلق کرنے والا ہوگا. اس طرح کے اور بہت سارے قوانین ہیں، بیسیوں قوانین علت و معلول کے ضمنی ذیلی قوانین ہیں جو قانون علت و معلول کے ضمن میں آتے ہیں، لیکن اصل قانون علت و معلول کا قانون ہے. سبب و مسبب کا نظام کہہ لیں اس کو، یا آپ سبب و حاد نتیجے کا نظام کہہ لیں اس کو، یا اور کسی زبان میں کاز و افیکٹ کا نظام کہہ لیں اس کو، جس زبان کو جانتے ہیں آپ اسی زبان میں اس کا معنی سمجھ لیں. آپ علمی زبان میں اس کو قانون علیت و معلولیت کہتے ہیں. خوب، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے سبب قرار دیے ہیں، گرمی کے لیے آگ کو سبب قرار دیا ہے، پیاس بجھنے کے لیے پانی کو سبب قرار دیا ہے، دن چڑھنے کے لیے سورج کو سبب قرار دیا ہے، بارش برسنے کے لیے بادل کو سبب بنا لیا ہے، بادل بدنے کے لیے تبخیر کو عمل قرار سبب قرار دیا ہے، تبخیر ہونے کے لیے سورج کی گرمی کو سبب قرار دیا ہے. بالآخر یہ ساری چیزیں اسباب ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، اسباب بھی خدا نے مقرر کیے ہیں، ان اسباب سے نکلے ہوئے نتائج بھی اللہ نے مقرر کیے ہیں. یعنی اسباب و مسببات میں ناطہ و رشتہ خدا نے جوڑا ہے، اور یہ قانون خدا ہے، سنت خدا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گی. کوئی بھی قانون علت و معلول نہیں توڑ سکتا، ممکن نہیں ہے، خود خدا نہیں توڑے گا کبھی بھی. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، خود اللہ کی ذات کے لیے بھی ہے، کیوں کہ قانون خدا، قانون خدا کیوں توڑے گا بنا کر؟ وہ اس وجہ سے کہ ناقص ہے. وہ خدا کی ذات علیم ہے، قدیر ہے، قانون ناقص اللہ کے شایع نشان نہیں ہے، بس قانون خدا نے کامل بنایا، نقص نہیں ہے. قانون اس وجہ سے توڑا جاتا ہے کہ جب خلاف واقع بن جائے اور درست نتیجہ نہ دے رہا ہو پھر بدلا جاتا ہے، لیکن ذات علیم نے جو قانون بنایا وہ کامل و مکمل قانون ہے. دوسرا کوئی قانون کو نہیں توڑ سکتا چونکہ دوسرے عاجز ہیں. خداوند نے اسی آیہ کریمہ میں جو سورہ فاطر میں ہم پڑھتے ہیں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ سنتیں میں نے بنائی ہیں اولین و آخرین کے لیے، ان سنتوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا، میں خود تو نہیں توڑوں گا چونکہ کامل سنتیں ہیں، توڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اگر دوسرا توڑے گا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. لہذا خدا کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، خدا پہ کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. بھلے اللہ کے احکام کی مخالفت کر سکتے ہیں چونکہ مخالفت کی گنجائش خود اللہ نے رکھی ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو، نہیں پڑھتے، خدا نے کہا روزہ رکھو، نہیں رکھتے، خدا نے کہا یہ کام کرو، وہ نہیں کرتے، یا اس سے منع کیا یہ نہ کرو وہ کر دیتے ہیں. احکام میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے، احکام جس مشیت کے تحت ہیں ان میں گنجائش ہے، آپ مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن سنن الہی نہیں تبدیل کر سکتے، توڑ نہیں سکتے آپ ان کو، بدل نہیں سکتے ان کو آپ. قانون علیت و معلولیت، خب اس سے، اس قانون کے تحت ہے نظام سنن. اس سے مراد یہ ہے کہ انسانی اعمال سبب ہیں اجتماعی طور پر، من حیث امت و قوم. مثلا ہم موجودہ معاشرے کی مثال لیں، موجودہ پاکستانی معاشرے، معاشرے کے اس وقت جو موجودہ حالت ہے، اس حالت کے کچھ علل ہیں، اسباب ہیں، عوامل ہیں. یہ عوامل وہ نہیں ہے جو میڈیا پیش کرتا ہے، نہ میڈیا والوں کو معلوم ہے کیا عوامل ہیں، قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اور اہل بصیرت کو پتا ہے، لیکن اہل بصیرت میڈیا پہ نہیں آتے. میڈیا میں آنے کے لیے بے بصیرت ہونا ضروری ہے. وہ نہیں بیان کرتے کہ موجودہ حالت کے اسباب. ابھی کیا کہتے ہیں مثلا کیوں یہ حالات ہیں؟ خوب یہ حالات اس وجہ سے بنے ہیں کہ حکومت نے یہ کر دیا، اپوزیشن نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے خطا کر دی نا، یہ سب ایسے اوٹ پٹانگ باتیں ہیں. اصل علل و عوامل و اسباب جو من حیث امت، اس امت نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ اصل سبب ہے اس موجودہ حالت کا. یعنی یہ راہ ہی یہی تھی یہاں آنے کے لیے. من حیث امت سب نے مل کر، جس طرح کچھ خاندان ہے، خاندان نے ارادہ کیا سفر کرنے کا. مثلا فرض کر لیں لاہور سے کراچی جانا چاہتا ہے ایک خاندان، ایک جوان بیٹا یا بیٹی ہے وہ نہیں جانا چاہتے، وہ چاہتے ہیں پھر گھر میں رہیں یا کسی اور جائیں، وہ چاہتے ہیں مری جائیں مثلا بجائے کراچی جانے کے. لیکن خاندان مجبور کرتا ہے، یہ جوان ناراض رہتا ہے لیکن ٹرین پہ بیٹھ جاتا ہے، ناراض ہے اور ٹرین پہ بیٹھ گیا ہے. اگرچہ یہ اس سفر پہ راضی نہیں ہے، ناراض ہے، لیکن بیٹھا ہوا اسی ٹرین پر ہے، یہ پہنچے گا کراچی، مری نہیں پہنچے گا. لہذا کسی نظام کے اندر یا کسی سفر کے اندر، کسی امت کے اجتماعی سفر کے اندر ناراض لوگ بھی اسی راہ پہ جا رہے ہو، بے شک ناراض ہوں لیکن بیٹھے ہوئے اسی ٹرین میں ہیں، ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس امت کا ہوگا. لہذا اس وقت پاکستان میں راضی و ناراض دونوں ایک حالت میں پہنچے ہیں. جو ناراض تھے وہ بھی وہیں پہنچے ہیں، جو راضی تھے وہ بھی وہیں پہنچے ہیں. چونکہ اس راہ کو یہیں پہنچنا تھا، اس راہ کو یہیں آنا تھا، یہ اس کا طبیعی انجام ہے. کیوں؟ قانون علت و معلول کے تحت اس امت کا اجتماعی عمل جو من حیث امت اس نے انجام دیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ اس کا مسبب ہے، یہی سنت خدا ہے. پس سنت خدا یوں نہیں ہے کہ خداوند تبارک و تعالی قانون طبیعت و قانون علت و معلول کے برعکس، عام رائج قانون کے برعکس کوئی حادثہ خلق کرتا ہے اور پھر ان انسانوں کو کہتا ہے کہ یہ حادثہ میری طرف سے ہے، یہ آپ کے عمل کی جزا ہے، وہ مکافات ہے. نہ عزیزان، جس طرح انفرادی طور پر مثلا بیماری، ایک شخص بیمار ہے، دل کا بیمار ہے، شوگر کا بیمار ہے، ذہن کا مریض ہے، جسم کا مریض ہے، گناگن بیماریاں ہیں. اس وقت صحت مند وہی ہے جس نے چیک نہیں کروایا، وہ صحت مند ہے، باقی سب جنہوں نے چیک کروا لیا بیماری سمجھ میں آ گئی وہ بیمار ہیں، باقی کہتے ہیں ہم الحمدللہ ٹھیک ہیں، یعنی ابھی تک چیک نہیں کروایا ہم نے. آپ بھی جب گھر والوں سے پوچھیں کہ ٹھیک ہیں، وہ کہیں ٹھیک ہیں، تو انہیں کہہ دیں چیک کروائیں جا کر. آپ اس وقت جو عمل اس امت نے اختیار کیا ہے، جو قانون جس راہ پہ چلے ہیں، ہم سب مل کر چلے ہیں، اس کا طبیعی نتیجہ ہے. نہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے ایک استثنائی طور پر، ایک حادثاتی طور پر، بغیر اسباب کے، بغیر طبیعی وجوہات کے یہ انجام ایک امت کا بنا دیا ہے. حتیٰ جن امتوں پر قرآن نے ذکر کیا کہ عذاب نازل ہوا، آسمان سے نازل ہوا، پہاڑوں سے آگ برسنا شروع ہوئی، بارش شروع ہو گئی، کچھ حشرات نے ان پر حملہ کر دیا، یہ سب طبیعی قوانین کے تحت ہوا. چونکہ جن راہوں پر جاتے ہیں وہ راہیں یہی منتہی ہوتی ہیں. جیسے انفرادی طور پر ایک شخص مثلا شروع کرتا ہے زیادہ گھی کھانا، تیل زیادہ استعمال کرتا ہے کھانے میں، اب آخر کار چربی زیادہ ہو جائے گی، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، یورک ایسڈ زیادہ ہو جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو دل کی بیماری ہو جائے گی، وال بند ہو جائے گا، رگیں بند ہو جائیں گی، اٹیک ہو جائے گا. کیا کہے گا؟ جی خدا نے امتحان ہے، اللہ کا، اللہ نے امتحان میں ڈال دیا. نہ عزیز من، یہ وہ جو تو نے 30 سال مسلسل جو گھی کھایا ہے وہ جم رہا ہے تیری رگوں کے اندر، وہ جو لذت لے کے کھا رہا تھا پکوڑے سموسے اور چاٹتا تھا پیتا تھا تو شوربہ سمجھ گئے، وہ ان رگوں کی نالیوں کی تہہ کے ساتھ جمع ہوا ہے. جیسے آپ جن پائپوں سے پانی گزرتا ہے تجربہ کر لیں، ایک پائپ نکال کے اس کو کھولیں، چیریں اس پائپ کو، تو اندر دیکھیں گے پانی کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پانی ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اگر اس کو مائکروسکوپ سے دیکھیں تو پینا چھوڑ دیں گے آپ. پانی کے اندر جاندار و غیر جاندار برمان ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. جس طرح آپ سمندر میں ایک فلم بناتے ہیں تہ سمندر سے، وہاں کیکڑے بھی ہیں، وہاں پر وہ دریائی گھوڑے بھی ہیں اور مچھلیاں بھی ہیں اور عجیب و غریب قسم کی سیپیاں بھی ہیں اور کیا کیا وہاں پر ہے. اسی طرح یہ گلاس جو آپ پانی پیتے ہیں، اگر اس میں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر ہر چیز ہے. اب یہ چیز، ان کو رسوبات کہا جاتا ہے، یعنی معدنی مواد. عموماً ڈاکٹر، پرانے بوڑھے ڈاکٹر کیا کہتے تھے؟ پانی ابال کے پیو. موجودہ ڈاکٹر کہتے ہیں سخت غلط کام ہے پانی ابال کے پینا. کیوں؟ جب آپ پانی ابالتے ہو تو پانی بخار بن کے نکل جاتا ہے، پیچھے معدنی مواد رہ جاتا ہے جس سے آپ کے مثانے میں پتھری بنے گی، آپ کے کلیے میں، آپ کے گردے میں پتھری بنے گی، آپ کے لیے پریشانیاں ہوں گی. چونکہ پانی تو ابال کے اڑا دیا آپ نے، جس طرح آپ تلتے ہو، اس کو بھونتے ہو اور وٹامن سارے اڑا دیے، آخری وٹامن تک اس کو چولہے پہ رکھتے ہیں، جب مطمئن ہو گئے ساری غذائیت جل کے ختم ہو گئی، پھر کہتے ہیں اب کھانا تیار ہو گیا. اسی طرح پانی جب ابالتے ہیں آپ، وہ اڑ کے ختم ہو جاتا ہے. وہ نہیں، اس میں جو، جس کو پانی کہا جاتا ہے یا جس میں وہ مائع مقدار ہوتی ہے، وہ اڑ کے چلا جاتا ہے. پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ پیچھے یہ معدنی مواد ہے. معدنی مواد میں نمک ہے، ایسڈز ہیں، بہت ساری معدنی چیزیں ہیں، لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، یہ سارا کچھ اس پانی کے اندر موجود ہے. معدنی پانی جس کو منرل واٹر کہتے ہیں. آپ، واٹر کم ہوتا ہے، منرل زیادہ ہوتا ہے. آپ منرل پی رہے ہیں، واٹر نہیں پی رہے ہیں. آپ کیا کریں پانی کو پینے کے لیے؟ پانی کو اس طرح سے عمل کریں کہ رسوبات اس کے اندر کم ہو جائیں. البتہ بعض چیزیں مفید ہیں. اب یہ نہیں کرنا کہ سارے منرل کو ختم کر کے صرف واٹر پینا ہے، اس سے بھی بیمار ہو جائیں گے. منرل ضروری ہے انسان کے لیے، یعنی یہ معدنی مواد جو پانی کے اندر اللہ نے شامل کیا ہے. اس لیے بہترین پانی چشموں کا پانی ہوتا ہے، کنوؤں کا پانی، چونکہ اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے. لیکن اس وقت گٹر بھی شامل ہو گئے اس کے اندر، اور بہت ساری چیزیں باہر سے ہم نے شامل کرنا شروع کر دی ہیں، اس لیے خراب ہو گیا پانی جو زمین کے نیچے ہے، ہم نے خراب کر دیا. کم میں ایک مولانا تھے، تقریر کر رہے تھے، تو وہ مثال دے رہے تھے کہ استحالہ کی، فقہ میں ایک بات ہے نا استحالہ کی، کہ جو چیزیں ہو جاتی ہیں، حل ہو جاتی ہیں کسی دوسری چیز کے اندر، جیسے آپ چینی ڈالتے ہیں، نمک ڈالتے ہیں، پانی میں حل ہو جاتا ہے. وہ اس طرح انہوں نے یہ مثال دی تھی کہ نجاست کا استحالہ ہو جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے مثال دی کہ جس طرح، چونکہ ایران میں ابھی سیوریج سسٹم ابھی شروع ہوا ہے چند سالوں سے، پہلے وہ گٹر کے کنویں ہوتے تھے ہر گھر میں. واش روم جو ہوتا تھا، امام اور ٹوائلٹ کا پانی، وہ اسی گھر کے اندر یہ کنواں کھودا ہوتا تھا، اسی میں نیچے چلا جاتا تھا وہ پانی، اور پھر کئی سالوں تک استعمال ہوتا، بھر جاتا، اس کو خالی کراتے. لیکن پورا شہر، پورا ایران اسی طرح سے تھا. اور ایران میں بارشیں کم ہوتی ہیں، خشک ملک ہے، لہذا ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں اور پانی زمین سے ٹیوب ویل کے ذریعے سے نکالتے ہیں، اس کو پینے کے لیے بھی وہی پانی استعمال کرتے ہیں. تو مولانا نے یہ مثال دی کہ یہ جو تمہارا جو مواد ہے، فضلات ہیں، یہ سارے کنویں میں جاتے ہیں، کنویں سے دھنس کے زمین کے نیچے موجود پانی میں پہنچ جاتے ہیں. لہذا وہی ٹیوب ویل کے ذریعے سے نکال کے پھر آپ کو دوبارہ پلایا جاتا ہے. اگر ہر گلاس میں ہم کہیں کہ ایک گرام مواد ہوتا ہے وہ جو آپ نے خود پہنچایا ہے وہاں تک، تو 60 سال تک جو پانی پیا ہے آپ نے، تو 2 کلو کے قریب کم از کم نوش جان کیا آپ نے. لیکن حرام نہیں ہے، وہ یہ مثال دیتے تھے، لیکن یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ مستحلق ہو چکا ہے، استحالہ ہو چکا ہے. یہ پانی بھی پاک ہے اور پینا بھی درست ہے، ٹھیک ہے. لیکن بیماری ہے اس کے اندر، چونکہ اس کے اندر تاثیر ہے. یہ ہیپاٹائٹس اور فلاں بیماریاں جو پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، یہ پانی کی وجہ سے ہیں. پانی آلودہ ہے پاکستان کا، اس کی وجہ آپ مثلا لاہور میں دیکھ لیں، ریپڈ ٹرین چلا رہے ہیں، بس چلا رہے ہیں یہاں پر، اور نالے گندے اسی طرح سے ان کے اوپر آبادیاں بنی ہوئی ہیں. اور یہ بھی پاکستان میں ہوتا ہے، گندے نالے شہر کے وسط سے بہہ رہے ہیں. کراچی میں دیکھیں آپ گندے نالے، تعفن ان کا جہاز میں بھی انسان کو محسوس ہوتا ہے، اوپر اڑ کے جو گندے نالے کا ہوتا ہے. وہ کسی نے ایڈریس دیا تھا کراچی کے، دوست نے اپنے پنجابی دوست کو کہ آؤ ہمارے گھر میں چھٹیاں گزارنے، اس نے کہا کہاں ہے تمہارا گھر؟ کہا کہ ملیر ندی کے کنارے پر ہے۔ یہ بہت خوش ہوا کہ چھٹیاں ندی کے کنارے ہوں گی، مچھلیاں پکڑیں گے، سیر و تفریح ہوگی، اور ڈھونڈتا ہوا ملیر ندی ہے، پہنچ گیا۔ ملیر ندی کیا ہے؟ پورے کراچی کا جمع شدہ گٹر، اس کا نام ہے ملیر ندی۔ اس نے کہا یہ چھٹیاں یہاں پر گزاریں گے۔ دیکھیں یہ چیزیں ساری، یہ پانی کدھر جا رہا ہے؟ شہر کے لاہور کے باہر جا کر دیکھیں، تالاب بنے ہوئے ہیں، یہ پانی زمین کے نیچے جا رہا ہے، زمین کے نیچے جا کے پھر پینے والے پانی میں شامل ہو رہا ہے، وہی نکال کے اسی طرح صاف کیے بغیر پھر ہم پیتے ہیں اس کو۔ یہ مشکلات ہیں اس کی، یہ رسوبات پانی کے اندر، یہ منرل۔ اللہ تعالیٰ نے جو پانی بنایا وہ فلٹر ہو کے آتا ہے، منرل اس کے اندر جو ضروری ہیں وہ ہوتے ہیں، جو غیر ضروری ہیں، لیکن جب انسانی فضلات اس میں شامل ہوئے یہ آلودہ ہو گیا۔ قانون علت ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر آپ نے بیمار ہونا ہے، وہ بیماری کا کوئی سبب ہے، کوئی طبیعی سبب ہے۔ یہاں سیکولر ذہنوں میں اور کہیں نہ ہموار کھوپڑیوں میں ایک الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر ہر چیز کا ایک نیچرل سبب ہے تو پھر اس میں اللہ کا کیا کام ہے؟ جب انسان بیمار ہوتا ہے جراثیموں کی وجہ سے، جب بیمار ہوتا ہے ان اسباب کی وجہ سے، جب بارش ہوتی ہے بادلوں کی وجہ سے، جب زلزلہ آتا ہے اپنی طبیعی و نیچرل حوادث کی وجہ سے، تو پھر اللہ بیچ میں کیا ہے؟ اللہ، آپ کہتے ہیں سب اللہ کر رہا ہے، اللہ سے کیا تعلق ہے ان کا؟ یہ ناہموار کھوپڑی ہے، مریض کھوپڑی ہے، کہ جو الہی قانون کو خدا سے توڑ دیتا ہے۔ خوب درست ہے، زلزلہ اپنے طبیعی سبب کے نتیجے سے آتا ہے، بارش اپنے طبیعی سبب کے نتیجے سے برستی ہے، سبزہ اپنے طبیعی سبب سے اگتا ہے، حادثہ اپنے طبیعی سبب سے پیدا ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا یہ ایک شے کا طبیعی سبب ہونا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ سے کوئی ربط نہیں ہے؟ کیوں؟ کہ یہ سبب اس نتیجے کے ساتھ کس طرح سے سبب بن گیا، اس کا کس نے یہ رابطہ جوڑا سبب اور مسبب میں؟ سبب کو ایجاد کس نے کیا اور سبب کو مسبب کے ساتھ ربط کس نے دیا؟ لہذا طبیعی سبب سب الہی سبب ہیں، خدا نے بنائے ہیں۔ قدیم درسی کتابوں میں ایک نزاع، ادبیات کی کتابوں میں ایک نزاع ہے کہ سبزہ کس نے اگایا، اللہ نے اگایا یا بہار نے؟ ادبیات کی جو کتابیں، بلاغت کی کتابیں ہیں، طلبہ پڑھتے ہیں، وہ جملہ معروف ہے، تفتزانی نے لکھا، دوسروں نے لکھا کہ انبت اللہ اور رب، انبت اللہ البقلا یا انبت الربی البقلا، خدا نے سبزہ اگایا یا بہار نے سبزہ اگایا؟ خوب یہاں سیکولر کہتا ہے بہار نے سبزہ اگایا، مولانا کہتا ہے اللہ نے سبزہ اگایا۔ خوب اللہ و سیکولر، مولا و سیکولر دونوں، مولانا ایک ہی الجھن کا شکار ہیں۔ جو کہتا ہے اللہ نے کیا، اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے طبیعی اسباب کے ذریعے سے یہ کام کیا ہے، اور جو کہہ رہے طبیعی اسباب سے ہوا اللہ نے نہیں کیا، اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ طبیعی اسباب اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ بس جتنا کچھ ہو رہا ہے اللہ انجام دے رہا ہے، لیکن اللہ طبیعی اسباب کے ذریعے سے انجام دے رہا ہے، نہ کہ طبیعی اسباب کو چھوڑ کر، خدا اپنا قانون بنا ہوا چھوڑ کر کوئی حادثہ خلق کر دیتا ہے، نہ خیر، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ حتی معجزہ، معجزہ بھی طبیعی اسباب کے ماتحت ہوتا ہے، طبیعی اسباب سے باہر نہیں ہوتا۔ یہ پھر الگ بات ہے کہ اس میں اعجاز کا پہلو کیسے آتا ہے، وہ خلاف قانون علت نہیں ہوتا، معجزہ عادت کے خلاف ہوتا ہے، نہ کہ قانون کے خلاف ہوتا ہے، یعنی معمول کے خلاف ہوتا ہے، معجزہ قانون کے خلاف نہیں ہوتا، معمول کے خلاف ہوتا ہے۔ سنن الہی جو حیات اجتماعی انسان کے لیے ہیں، اس میں انسانی اعمال، اجتماعی اعمال انسان کے طبیعی سبب کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو نتائج نکلتے ہیں وہ طبیعی مسبب کی حیثیت رکھتے ہیں، معلول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لہذا اس وقت پاکستانی معاشرے کی جو صورتحال ہے، یا مذہبی معاشرے، مثلا دہشت گردی ہے، فرقہ واریت ہے، یہ فرقہ واریت کیوں ہے؟ وہ میڈیا کیا پیش کرتا ہے، یہ امریکہ کی وجہ سے ہے، یہ فلاں کی وجہ سے، یہ فلاں کی وجہ، نہ خیر، یہ اس قوم کے ایک طبیعی نیچرل سفر کی وجہ سے ہے، ایک راہ اس نے ایسا اپنایا جو دہشت گردی کے تک آتا ہے، جو قتل و غارت تک آتا ہے، جو فرقہ واریت تک آتا ہے، جو نفرت تک آتا ہے، جو نابودی کی طرف جاتا ہے۔ اس امت کا جو راستہ اس نے اپنایا وہ طبیعی سبب ہے ان سارے اعمال کا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں صرف ایک غیر، یعنی سب طبیعی قوانین سارے ٹوٹ گئے ہیں اور ان قوانین سے ہٹ کر ایک حادثاتی طور پر یہ حالت ہماری پیش آ گئی ہے جو اس وقت موجود ہے۔ اس لیے اصلاح معاشرہ کے لیے ضروری ہے سنن الہی سے آشنائی، تاکہ انسان کو پتہ ہو کہ اگر حالات بدلنے ہیں، حالات نہیں بدل سکتے جب تک حالات کے اسباب نہ بدلے جائیں، جب تک حالات کے عوامل نہ بدلے جائیں۔ ایک جنگ شکست خوردہ، پہلے یہ کئی مناسبتوں سے بات کی ہے، ایک ناکام جنگ، شکست خوردہ جنگ، یعنی ازل سے ابد تک یہ جنگ شکست خوردہ ہے، جو بھی لڑے گا شکست ہوگی اس کو، وہ معلولات کی جنگ ہے۔ جو معلولات کے خلاف لڑتا ہے وہ ہمیشہ شکست کھاتا ہے، یعنی حالات کا مقابلہ جو بھی کرے گا شکست کھائے گا۔ کون فتح مند ہوتا ہے؟ جو علل کے خلاف لڑتا ہے، جو اسباب کے خلاف لڑتا ہے۔ حالات کے خلاف کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب حالات کو پیدا کرنے والے عوامل کے خلاف آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے، جب ان اسباب کے اوپر آپ کا قابو ہو جائے، جب ان اسباب کو سمجھ لے کہ کون سے اسباب و عوامل ہے جو یہاں تک پہنچاتے ہیں ایک ملت کو، ایک امت کو۔ یہ راز ہے سنن الہی کا۔ سنن الہی قانون علت و معلول کے مطابق ہے، اور سنن الہی کے اس قانون کے مطابق انسان کے اجتماعی اعمال طبیعی سبب ہیں انسان کے پیش آنے والے حالات و انجام کا، جیسے پاکستانی معاشرے کی مثال دی ہم نے۔ اسی طرح اگر ایک کامیاب و درست معاشرہ ہے، متوازن، وہاں بھی قانون یہی ہے، وہ بھی اپنے طبیعی اعمال جو انہوں نے اختیار کیے ہیں، ارادی و اختیاری، ان اعمال سے ان حالات تک پہنچے۔ ورنہ حالات نہ دشمن کے بس میں ہوتے ہیں، نہ اللہ حادثاتی طور پر حالات کو خلق کرتا ہے، حالات ہمیشہ اپنے اسباب سے پیدا ہوتے ہیں، باہر آتے ہیں۔ دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن حالات خلق نہیں کرتا، دشمن غلط حالات کے اسباب ایجاد کرتا ہے۔ پاکستان میں دشمن غلط اسباب اس قوم کے اندر ترویج کرتا ہے، اور یہ قوم ان اسباب کو اپنا لیتی ہے، اور ان اسباب کو اپنا کر ان کے اوپر عمل کرتی ہے، جس کے نتیجے میں حالات تباہ ہو جاتے ہیں اس کے۔ بس حالات کے خلاف مقابلہ ناکام مقابلہ ہے ہمیشہ کے لیے، اسباب کے خلاف جنگ کامیاب جنگ ہے۔ یہ سنن الہی کے قانون کے مطابق، یہ خود ایک سنت خدا ہے، قانون الہی ہے، کہ جو بھی معلولات کے خلاف لڑے گا ناکام ہوگا، جو بھی علل کے خلاف لڑے گا کامیاب ہوگا۔ وہ ڈاکٹر اپنے مریض کو ٹھیک کر سکتا ہے جو بیماری کے اسباب کے خلاف کام کرے، لیکن وہ جو صرف علامتوں کو مٹا رہا ہے، ٹیمپریچر ڈاؤن کر رہا ہے اس کا، پین کلر لگا رہا ہے، پین کلر یعنی حالات کا مقابلہ، درد ختم کر رہا، درد حالت ہے، درد ایک حالت ہے، حالت کی جمع حالات ہے، پین کلر یعنی حالات کا مقابلہ۔ وہ پین کلر پہ پین کلر لگاتے جاؤ جب تک نشہ ہے، چونکہ پین کلر یعنی نشہ، جب تک یہ نشہ ہے ٹھیک ہے، لیکن جب نشہ اترے گا پھر درد شروع ہوگا، پھر حالت خراب ہو جائے گی، پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ پین کلر چھوڑو، درد ہونے دو، درد علامت ہے، درد میسج ہے علل کی طرف سے، علل نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم ہیں، ہماری وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ لہذا حاذق حکیم وہ ہے جو علل تک پہنچتا ہے اور درد کی جڑ کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے ختم کرتا ہے، اور اس کی جگہ پر دوسرے علل، دوسرے اسباب جو صحت کے ہیں، تندرستی کے ہیں اور بحالی کے صحت کے اسباب ہیں، ان کو ایجاد کرتا ہے دوا کے ذریعے سے، لہذا مریض کی حالت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ بس وہ علاج جو حالت کے ٹھیک کرنے کے لیے ہو، مریض کی حالت ٹھیک ہو جائے، وہ حالت ہمیشہ، اور وہ شاعروں نے لکھا ہے نا کہ یہ حالت کبھی ٹھیک ہوتی ہے، کس وجہ سے ٹھیک ہوتی ہے؟ مرزا غالب کا ہے نا شعر کہ ان کے دیکھے سے جو، کس کا شعر ہے یہ؟ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، چہرے پہ نہیں، ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یہ جو حالات تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ ان کو دیکھنے سے رونق آ جاتی ہے، کسی کو دیکھنے سے منہ پہ رونق آ جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ نہ عزیز من، بیمار بیمار ہے، مریض ہے، کسی کے دیکھنے سے تھوڑی سی منہ پہ رونق اس کے آ گئی ہے۔ کیوں ٹھیک ہے؟ چونکہ تنخواہ ملی ہے اس کو، اس وجہ سے ٹھیک ہے منہ پہ رونق ہے، ورنہ حالت ٹھیک نہیں، ٹھیک نہیں ہوئی۔ مثلا بہت سارے ہیں، امت کے حالات بہت خراب ہیں، تشیع کے حالات بہت خراب ہیں، خراب ہیں، خراب ہیں، ساری امت میں چرچا کریں گے بہت خراب ہیں۔ خوب کیا ہوا؟ خوب ان مرثیے پڑھ پڑھ کے کچھ حاصل ہو گیا، دفتر بنا لیا، کچھ چند لوگوں نے قبول کر لیا، درآمد آنا شروع ہو گئی، کوئی عہدہ مل گیا، اب حالات بالکل ٹھیک ہیں، حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں، حالات پر ہماری پوری نظر ہے، ہم حالات کو بگڑنے نہیں دیں گے، ہم کسی کو حالات بگڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خوب حالات کیسے ٹھیک ہو گئے؟ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق۔ یہ جو آپ کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، جو آپ کو پیسہ مل گیا ہے، جو آپ کو دفتر مل گیا ہے، جو آپ کو تھوڑی بہت سپورٹ مل گئی ہے، حکومت سے الیک سلیک ہو گئی ہے، کسی کے دیکھنے سے منہ پہ رونق آ گئی ہے، ورنہ حالات ویسے ہی خراب ہیں، شیعہ ویسے بھی قتل ہو رہا ہے، کوئی حالت ٹھیک نہیں ہوئی۔ کیوں ٹھیک نہیں ہوئی؟ چونکہ سبب اپنی جگہ وہیں موجود ہے، علت اپنی جگہ قائم ہے، اور اللہ کا فرمانا ہے کہ جب تک علل خراب، خرابی کی علل رہیں گی، حالات ہمیشہ خراب رہیں گے۔ خرابی کی علل کو تلاش کرو اور پکڑو اور ان کو ختم کرو۔ پس رابطہ سنن الہی کا، سنن الہی یعنی قانون علیت و معلول، تبھی رابطہ ہے حوادث کا اور حالات کا۔ یہ قانون اللہ کا پہلی قوموں کے اندر، اس قوم کے اندر، اور آئندہ اور ہر معاشرے کے اندر ہے، استثناء پذیر نہیں ہے۔ یعنی اس میں افریقہ ہو، امریکہ ہو، ایشیا ہو، پاکستان ہو، عرب ہو، غیر عرب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں نا وہ ایران کے حالات اور ہیں، ہمارے حالات اور ہیں، وہاں کی صورتحال اور ہے، ہماری صورتحال اور ہے، نہ خیر، قانون خدا دونوں کے لیے ایک ہے۔ یہ نادانی حماقت کا جملہ ہے جو کہے کہ وہاں کے حالات اور ہیں، ہمارے حالات کچھ اور ہیں، نہ، حالات کے اسباب ہیں، ان اسباب سے حالات بنتے ہیں۔ قانون خدا ہر جگہ یکساں ہے، جو بھی اس راہ عزت پہ چلے گا اسے عزت ملے گی، جو راہ ذلت پہ چلے گا اسے ذلت ملے گی، وہ خواہ ایران میں ہو یا پاکستان میں ہو یا بنگلہ دیش میں ہو یا انڈیا میں ہو یا چائنا میں ہو، افریقہ میں ہو یا امریکہ میں ہو۔ چند خصوصیات، ایک اور مطلب اس کے ذہن میں ہے کہ ذیل میں کہ اب جب کہ قانون علت و معلول ہے تو آیا اس سے جبر کا شائبہ نہیں ملتا کہ پھر تو انسان مجبور ہو جائے گا ان قوانین و ان سنت کے سامنے؟ ارادہ انسان کدھر جائے گا؟ اختیار انسان کدھر جائے گا؟ انسان مجبور ہو جائے گا؟ نہ۔ اب یہ بھی دلچسپ صورتحال ہے پھر کہ قانون علت و معلول جو حتمی قانون ہے اللہ کا، وہ سنتیں یقینی ہیں اور وہ بھی انسان کے لیے، اور ان میں کوئی تبدل و تحویل نہیں ہے، تحول نہیں ہے، در عین حال جبر بھی نہیں ہے، انسان پھر بھی آزاد و با اختیار ہے۔ اسے بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔